إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
والرغباء إليك والعمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ہیں آپ لوگ سب؟ اهلا وسهلا مرحبا. ما شاء الله ایک نئی کلاس. اور جب بھی کسی چیز کی کوئی نئی سٹارٹنگ نئی بگننگ ہوتی ہے تو وہ ہمارے اندر ایک بڑی ایکسائٹمنٹ بھی لے کر آتی ہے, اور یہ کہ بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایز اے پازیٹیو پوائنٹس اس کے اندر بن کے ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے نا, کہ ہم پہلے سے زیادہ بہتر کام کر پاتے ہیں, کہ ایک شوق میں ہوتے ہیں, اور بہت ساری پہلی چیزیں جو ہم نے نئی کی ہوتی ہیں ان کو ہم ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. تو اٹ از جسٹ اے ریمائنڈر فار می فرسٹ آف آل کہ ہماری ہر نئی کلاس جو ہے وہ بھی ہمارا ایک نیا سٹارٹ ہے, isn't it? کیونکہ ہم ہر کلاس میں ایک نیا اپنے لیے عمل کیا پورا ایک کہہ لیں کہ پورا ایک لائن آف ایکشن دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کیونکہ ہمیں اتنے سارے ریمائنڈرز بھی ملتے ہیں الحمدللہ. تو جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہم سے پہلے ہو گئیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے ہر آنے والے لمحے کو پھر ان سے نکال لیں, یعنی کہ ان ڈیفیکٹس اینڈ فالٹس سے نکال لیں. آمین. سر انشاءاللہ یہ کہ پھر آپ ان کے اٹینڈنس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے بیک مار کریے گا. فضا فرحان, سائم ظفر, امین مسانی, فاریہ بیگ, ارشیہ بیگم, جویریہ غزنفر, حمیرہ اسحاق, زرینہ محمد, عشا سلطانہ, سمینہ اقبال, حاضر عمران, تمیز النسا, فانہ منظور, سعدیہ اسلم, سمین سلطانہ, فوزیہ خالد, بی بی عالیہ محمد, سائمہ سعید, رضیہ غازی, کوثر ایوب, مستر یاسر, شفقت نواز, زمر طوین, شازیہ میمونہ, سائمہ قرنی, شہلا, سمین برحان, صبیحہ خان, مسعودہ فاطمہ, حسین, سیما گل, سیما خالد, سید انائلہ, تبسم قریشی. جی سر, الحمد للہ اٹینڈنس کمپلیٹ. اینڈ ناؤ ہمارا نیکسٹ سیشن, ہمارا آیا شیئرنگ کا سیشن. آج کون ریڈی ہے؟ ماشاء اللہ سے کافی ساری مجھے ایسے اسٹوڈینٹس نظر آتے ہیں کہ جو ہمارے بہت ریگولر شیئر کرنے والے اسٹوڈینٹس ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں بھی رکھے, اور ساتھ ساتھ اور علم میں عمل میں برکت دے. بیکاز کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہماری زبان سے کوئی ایسی چیز جا رہی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے, سننا اپنی جگہ بہت باعث برکت اور رحمتی ہے, لیکن جب ہم کوئی ایسی بات کرنے والے ہوں تو وہی بات آ رہی ہے نا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. کیونکہ جب آپ لوگ شیئرنگ کرتے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میں اپنے لیے تو اور ہم باقی سب بھی کہ ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ اچھا جب یہ ایسے سوچ سکتی ہیں پھر میں نے کیوں نہیں ایسے سوچا, انہوں نے ایسا کچھ رکھا تو پھر میرا کہاں ہے یہ پوائنٹ آف شیئرنگ, میں نے اپنا تیار کیا ہے کہ نہیں. پھر وہ بات جو انہوں نے کی ہے اس کو اس کے حساب سے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا. سو اٹس اے لاٹ آف خیر الحمد للہ. سو سسٹر سمینہ نظر آ رہی ہیں, ان شاء اللہ میں مائک فری کرتی ہوں, آپ پلیز مائک لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ابھی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا فتاح یا فتاح. میں نے سورت مجادلہ کی لاسٹ والی جو آیا ہے نمبر 22, اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے بہت زیادہ قابل عمل, جو میں اس کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہوں اور کوشش بھی کرتی ہوں اس کو لے کے چلنے کی. ایک اس میں جو ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ والی جو چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے. اور یہ چیز کا پتہ مجھے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب کوئی کام ہم نیا شروع کرتے ہیں دین کا تو اتنی اس میں مشکلیں آتی ہیں, اتنی مشکلیں اس میں آتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں لگتا ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, اور یا ہم کوئی ایسی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا اس کا نتیجہ نکلے گا. تو اللہ پہ جب ہم چھوڑتے ہیں یہی, یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں نا, یہ تھوڑے دن پہلے بھی میری, یہ ایک دو دن پہلے جو میری کوئی ایک چیز چل رہی تھی اس میں بھی مجھے یہ فیلنگ آئی ہے کہ اللہ نے ایسے لگتا ہے جیسے بڑی ساری اونچی چوٹی پہ کھڑے تھے اور آپ نے اپنے آپ کو بالکل اس طرح ڈال دیا تھا کہ آپ گرنے لگے تھے اور اللہ نے آپ کو سنبھال لیا. اس وقت اتنا ڈر لگتا, اتنا ڈر لگتا, اللہ اگر میں اس لفظ کو یا اس چیز کو اگر ایسے کر لیتی اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بچا لیا, نہیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ اوپر سے نیچے گر جائیں گے. اور یہ فیلنگ جو ہے نا, یہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ ایمان کے ساتھ آتی ہے کہ ایمان دلوں میں اللہ تعالیٰ جب ڈالتے ہیں پھر ہمیں اس چیز کا صحیح سمجھ آتی ہے کہ اچھا میں تو گرنے والی تھی, ورنہ تو پتہ نہیں پاگلوں کی طرح ہم لوگ دن میں کتنی باتیں کر لیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہمارے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں. تو یہ میں اس چیز کو ایسے فیل کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ایمان مضبوط کر دیا. اور دوسرا میرے لیے ہے یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ والی چیز مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ صحابہ کرام کے لیے آتا ہے لیکن میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو ڈھونڈنے کی ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے لیے یہ چیز رکھوں کہ مجھے اس میں رضا اللہ کی مل رہی ہے, یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے میں کر رہی ہوں. اور اس میں اتنی زیادہ ایفرٹ ہمیں ڈالنی پڑتی ہے, اگر یہ ہماری کلاسز ہمارے ساتھ نہ ہونا تو اتنا زیادہ ہے کہ ہم لوگ اس کو آگے لے کے, ہم اسلام کو آگے لے کے, ہم دین کو اپنی زندگی میں شامل کر ہی نہیں سکتے ہیں جب تک ہم اس کلاسوں سے ہمیشہ کے لیے جڑے نہ رہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کو قائم رکھے اور ہم اللہ کی رضا کو حاصل کریں. جزاک اللہ خیر, آپ بھی میرے لیے دعا کریں, میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ ہمارا کورس جو ہے ختم ہونے والا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کسی اور ایسی جگہ جوڑ دے. میں نے تو اپنے آپ کو سبیل الجنہ 2016 میں جوڑ دیا یہ سوچ کے کہ میں ایسے نہ ہو کہ میں درمیان میں کہیں گر جاؤں. تو آپ سب لوگ بھی اپنے لیے ضرور کوشش کریں, یہ ریمائنڈر ہے آپ سب کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آیت نمبر سورۃ الحشر کی 14 آیت ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ نہیں لڑیں گے تم سے بلکہ قلعہ بند ہو کے, محسنہ ہو کے, یا اوم ورا جدر, یا قلعوں کی پناہ میں دیواروں کے پیچھے پناہ لے کے لڑیں گے. تو اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں, جو سچویشن ہے, مسلمانوں کو ہر جگہ مطلب برا بھلا کہا جا رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ معاملات چل رہے ہیں, اور ہم یہ کھلے عام دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات یہاں پہ کہی ہے وہ قلوبہم شتی, حالانکہ ان کے آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ انٹرنیٹ پہ اگر ہم جائیں اور جب کوئی دین کے حوالے سے ہم کچھ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اسلام کے حوالے سے کچھ بھی ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر اتنا زیادہ اسلام کے خلاف مٹیریل جو کہ بے بنیاد ہے, جس کی کوئی سینس نہیں, اور وہ اسپریڈ کیا جا رہا ہے. تو میری ریکویسٹ تھی سب سے کہ اگر ہم سب اس بارے میں سوچیں, اگر ہم روز کچھ تھوڑا سا مٹیریل, کوئی قرآن کی آیات جتنی ہم تک پہنچ گئی, اگر ہم اس حدیث پہ عمل کر لیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلغوا عنی ولو آیا, تو جو لوگ اپنے کمپیوٹرز کے پیچھے سے بیٹھ کے یہ حملے کر رہے ہیں, ایون رات کو میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے فیس بک پہ ایک پیج بنا ہوا ہے ڈیتھ ٹو اسلام کے نام سے, اور اس کے اوپر ایسی ایسی چیزیں ڈلتی ہیں جس کے اوپر کوئی بنیاد نہیں ہے ان چیزوں کی. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک پہ مطلب ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا آرگنائز ہو کے اور قرآن کی آیات, احادیث کی آیات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح کریکٹر ان لوگوں کے سامنے لایا جائیں. کیونکہ یہاں پہ اس آیت کے اندر, آیت نمبر 14 سورۃ الحشر کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک بھی انہم, یہ اس لیے ہے کہ قوم لا یعقلون, کہ وہ عقل ہی نہیں رکھتے, ان کو معلوم ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے اس اسلام کو پھیلنے والا بنا دے, ہم سب کا حصہ آج کے دن اس وقت ڈال دیں, اور روز ہم یہ سوچا کریں کہ جو آیات ہم نے پڑھی, جو بھی ہم ریویو میں بھی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آج میں نے کمپیوٹر پہ سیٹ کی ہے اور شکر ہے اللہ کا الحمدللہ میں کلاس لے رہی ہوں. میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 جو ہے اس کو میں شیئر کروں گی. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے. یہاں دیکھیں جہاں اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ عورتوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور منہ بولے رشتوں کی بات بھی کھول دی کہ جو رشتے اللہ نے بنا دیے ہیں وہی اصل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بتا دیا اس بات کی بھی تصدیق کر دی جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیں میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گھر کے کونے میں بیٹھی عورت کی پکار آسمانوں پر سن لی جو کہ حضرت عائشہ نہ سن سکتی. تو اس سے ہمارے لیے بھی عمل کی یہی بات ہے کہ ہم خوشی میں غم میں اللہ کو ہی پکاریں جو ہماری شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہمارے ایک ایک سانس کی کیفیت کو بھی جانتا ہے. ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی اور سہارے نہیں ڈھونڈنے چاہیے، جیسے کہ منتر، فالگیری، ٹونو ٹوٹکوں کی تو ضرورت ہی نہیں، صرف اسی سے قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگنا ہے اور اسی پر ہی توکل کرنا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یس ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر کثیر. آپ دیکھیے کتنی اچھی آپ سب لوگوں نے شیئرنگس کری اینڈ بیوٹیفل آئیڈیاز، بیوٹیفل موٹیویشنز ہم سب کے لیے. اینڈ الحمد للہ وومنز رائٹ اسلام گیون اس آلریڈی الحمد للہ. اینڈ مے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیلپ اس آل سپریڈ دا میسج آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ مے اللہ سبحانہ تعالیٰ میک اس سورس آف لائٹ اور ایٹ لیسٹ دا ون ہو ریفلیکٹس اینڈ ملٹیپلائز دی سیم انشاءاللہ. اٹ از سو امیزنگ کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے کام کرنا کہ ہمارا چلنا، بیٹھنا، ملنا، لوگوں سے بات کرنا، ہمارے معاملات اگر وہی دین کے مطابق ہو جائیں تو پھر ہمارے سے خیر آگے بھی جا رہی ہے جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرے کہ آخر کیا چیز ہے اس کو موٹیویٹ کرنے والی، اور ہمارا اپنا فائدہ بھی کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سے خوش ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ریٹرن اس دنیا میں لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال رہے ہیں ہمارے لیے. مطلب یہ تو بہت چند چیزیں ہیں، آن اینڈ آن اینڈ آن ہمیں صرف فائدہ ہی ملتا ہے. سبحان اللہ ربی الحمد للہ. ان شاء اللہ اب یہ کہ پھر اپنا خلاصہ قرآن اسٹارٹ کرتے ہیں. بیوٹیفل آیاز لائک آلویز. اور ہمارے پاس آج لیسن جس 28 کا سیکنڈ ربع ہے، سورۃ الحشر سے شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 28 پارے کا سیکنڈ روب کریں گے سورۃ حشر کی آیت نمبر 11 سے. آیت نمبر 11 سورۃ حشر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر الى الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون. کتنی لمبی سپیچ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو تدبر کے لیے کہتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ان کی ہرگز مدد نہ کر پائیں گے، اور اگر وہ ان کی مدد کریں تو بھی پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے،
ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ آیات کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کس گروہ کا تذکرہ ہے، نفاق کی سات باتیں۔ جیسا کہ سورت حشر میں ہم یہود مدینہ اور مسلمانوں کے ساتھ جو بیچ میں رہنے والا ایک گروہ تھا، منافقین، ان کی بات پڑھ رہے ہیں کہ یہ نہ تو ادھر کی دوستیاں چھوڑ سکتے تھے نہ ادھر کی چھوڑنا چاہتے تھے، اور ایسے لوگوں کا حال کیا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، مسلمان بھی رہیں کافر بھی رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی نذیر کو مدینہ سے نکلنے کا نوٹس دیا کہ 10 دن کے اندر اس کو خالی کر دو، اور ان کا محاصرہ شروع ہونے میں بھی کئی دن باقی تھے، تو عبداللہ بن ابی اور کچھ دوسرے منافق قسم کے لیڈروں نے کچھ اس قسم کے حالات کیے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں سیرہ کی کتابوں میں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیسے کیا۔ ہم سب کو یہاں اپنے لیے عمل کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ کفر مجھے روکے ہے اور اسلام مجھے بلائے ہے، ایک دل میں دو چیزیں نہیں رہ سکتی۔ سورت الاحزاب میں پڑھ چکے کہ ایک جسم میں دو دل نہیں ڈالے، اور اس ساری باتوں کی وجہ دیکھ لیجئے کہ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے۔ کھل کر میدان میں نہ آنے کی وجہ یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس لیے یہ نہیں آتے۔ اس بات کے ان کو کوئی نہیں ہے کہ ایمان کے باوجود یہ اگر اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھے گا، لیکن جو چیز اصل میں ان کو روک رہی ہے نا وہ کیا ہے کہ جب مسلمانوں کا اور اللہ کے نبی کا پیارا ساتھ دیکھتے تھے، صحابہ کرام کی جان دینے والی کیفیات دیکھتے تھے اور آپ کی بڑی بڑی قربانیوں کو دیکھتے تھے تو ان کے دل بیٹھ جاتے تھے۔ دیکھیے منافق انسان خود تو نیکی نہیں کرتا لیکن دوسرے کی نیکی دیکھ کر اس کا دل بیٹھتا ہے، یہ کیا ہو گیا، پھر انہوں نے پیسے دے دیے، یہ پھر آگے بڑھ گئے۔ ایک تو یہ سب کو خراب کرتے ہیں، ان کا نام ہر جگہ آ جاتا، اس قسم کی باتیں ہوتی تھی۔ اللہ نے کیا ان کو دیا اس پہ لقب، ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ لوگ جو ہیں ان کو عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب دین نہ ہو تو فہم کم ہو جاتا ہے، اس کے برعکس ایک سچے مومن کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی فہم اور حکمت دے دیتے ہیں، سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ تو یہاں وہ حدیث کتنی فٹ آتی ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ، اصل میں ڈرنے کے قابل جو چیز ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جتنا تقویٰ ہوگا اتنی حکمت زیادہ ہوگی۔ تو ایسے لوگ فہم سے خالی، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سچا فہم دے، معاملہ فہمی دے، لوگوں سے معاملہ کرنا چاہے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے انسان سب سے بے خوف ہو جاتا ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف لوگوں کی پکڑ سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ نا سمجھ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی وقتی باتوں سے اتنا ڈر جاتے ہیں جتنا اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے۔ اب ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مزید تصویر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا، کیونکہ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرم محصنہ، یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، مطلب یہ ہے کہ بزدل ہے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر، یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ ان کے ظاہری گٹھ جوڑ کی حقیقت کھول دی کہ ان کے بیچ میں صرف ایک ہی کامن چیز ہے اور وہ ہے اسلام دشمنی۔ یہ منافقین کی دوسری بڑی کمزوری، پہلی کیا بتائی کہ یہ بزدل ہے، اللہ سے ڈرنے کے بجائے لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اہل ایمان کی طرح ان کے سامنے کوئی بڑا نصب العین نہیں تھا جس کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے، اور دوسری کمزوری ان کی کیا تھی کہ یہ چیز دونوں کے بیچ میں منافقت تھی۔ ان کو جس چیز نے جمع کیا وہ صرف یہ تھی کہ کسی طرح اللہ کے نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو نقصان دے دیں، بس یہ قسم کا سیاسی اتحاد تھا کسی تیسرے گروہ سے نبٹنے کے لیے۔ بظاہر بہت ایک لگتے ہیں، اوپر سے ہاتھ ملاتے ہیں، اندر سے جڑیں کاٹتے ہیں، بعض دفعہ اوپر سے لڑتے ہیں لیکن اندر سے سب گٹھ جوڑ کیے ہوتے ہیں۔ یہ اس قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اصل میں اپنی بڑائی چاہیے، کوئی ایک دوسرے کا مخلص نہیں، یہ عہدوں کے حریص ہیں، یہ ایک دوسروں کے لیے اتنا بغض اور حسد رکھتے ہیں کہ یہ صرف وقتی طور پہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کی تو تاریخ بڑی ہوئی ہے کہ دشمنیوں پہ۔ آپ سیرہ پڑھ کے دیکھیں، سیرہ کے سیشن میں ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی کہ کس طرح یہ لوگ بڑی بڑی باتیں ایک دوسرے کو کہتے تھے لیکن عین وقت پہ یہ کام نہیں آتے تھے۔ فرمایا کمثل الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دونوں کا اگر تم نے انجام دیکھنا ہے اور ان کی مثال دیکھنی ہے تو پھر ان کے بارے میں وہ بات سمجھ لو جس کے پیچھے ہوئی، کیا یہ انہیں لوگوں کے مانند ہیں جن سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ اشارہ ہے قریش مکہ بنو قینقاع کی طرف، جو اپنی کثرت پہ مان کرتے تھے اور جن کو تھا کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے تو ہم مسلمانوں کو پکڑیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دکھا دیا کہ مومن ہے تو بے تیک بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کہ ان کا حال یہی ہے۔ اور فرمائے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اب یہ دیکھیں دشمن کی دشمنی کا طریقہ، پہلے دوستیوں کے دعوے، شیطان بھی یہ کرتا ہے، جب تک گناہ نہ کیا وہ کہتا ہے کر لو کر لو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا، کچھ نہیں ہوتا، اور جو ہی انسان گناہ کر لیتا کہتا ہے توبہ توبہ، اب تمہاری تو معافی نہیں، چلو کوئی بات نہیں اور گناہ کر لو اور کر لو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہی معاملے ان لوگوں نے بھی کیے تھے، آپ اسے پڑھ چکے سورت انفال میں، غزوہ بدر کے معاملے میں شیطان نے ان کے ساتھ کیا دھوکے بازی کی تھی کہ لا غالب لکم الیوم من الناس و انی جار لکم، چلو چلو میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں ہے، جہاں فرشتوں کو اترتا دیکھا انی بریوم منکم انی ارا ما لا ترون، میں تو بے نیاز ہوں تم سے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ذرا یہاں رک کر اپنا حال بھی تو پوچھے، کتنے لوگ ہیں مجھ سے کہتے ہیں اللہ سے بڑا ڈر لگتا، انی اخاف اللہ کے لفظ کو بڑا بڑا ہائی لائٹ کر لیجئے، محاورہ بھی ہے نا کہ منہ پہ اللہ اور دل میں رام رام یا کچھ اسی طرح کی باتیں، کہ یہ نفاق والا تقویٰ ہوتا ہے کہ انسان منہ سے کہ بڑا ڈر لگتا ہے لیکن گناہ نہ چھوڑے، ہائے بڑا جہنم سے ڈر لگتا ہے۔ کانیفا کان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، نوٹ کر لیں واحد مقام ہے قرآن کا یا خالدین کی جگہ خالدین آیا، تسنیہ کا صیغہ ہے۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ظالموں کی یہی جزا ہے، اللہ ہمیں اس پر انجام سے بچائے، جیسا دوست ویسے ساتھی، جیسی دنیا ویسا آخرت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پیچھے کب سے نفاق کی بات چل رہی ہے، ایسے لگتا ہے دل بوجھل ہونے لگتا ہے، جب دل بوجھل ہوتا ہے تو ایک دم یا ایھا الذین آمنوا، ایسے لگتا ہے اس برسنے لگتی ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کو، اور دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہمیں اسی قول کا مصداق رکھنا۔ یہ قرآن کا خوبصورت انداز ہے، جب منافقوں پر گرفت کی بات ہوتی ہے تو ساتھ ہی پھر سچے ایمان والوں کی بات ہوتی ہے، اور ایمان کی بات کر کے ان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اگر تمہارا ضمیر ابھی زندہ ہے، اگر اپنی اس پرانی روش پہ شرمندہ ہو تو آؤ نکلو اور اللہ کی طرف آ جاؤ، نفس کی بندگی کو چھوڑ کر رب کی بندگی پہ آؤ۔ اب یہ آخری پورے کا پورا رکوع جو ہے نصیحتوں والا ہے، نفاق سے بچنے کا ایک ہی طریقہ، کل کی فکر کر لو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھے ہر شخص کے اس نے اپنے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے، یہ ہے لغد آپ کا اور ہمارا لغد، کل آخرت، دنیا کی یہ پوری زندگی آج ہے اور کل وہ یوم قیامت ہے جو اس آج کے بعد آنے والا ہے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت حکیمانہ انداز ہے، انسان کو بتایا گیا کہ اس دنیا میں وہ سخت نادان ہے جو آج کے لطف اور آج کی لذت کے لیے سب کچھ لٹا بیٹھے، نہیں سوچتا کہ کل اس کے پاس کھانے کو روٹی ہوگی، سر چھپانے کو جگہ ہوگی، ایسا شخص اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہا ہے، اپنی دنیا بنانے کی فکر میں اتنا ہے کہ آخرت سے غافل ہو چکا، حالانکہ آخرت بالکل ٹھیک اسی طرح آنی ہے جس طرح کل کا دن آنا ہے، اور وہاں وہ کچھ نہیں پا سکتا اگر آج اس دنیا میں اس نے کچھ سامان نہیں رکھا۔ اور اس آیت کا ایک اور انداز دیکھیے کہ ہر انسان کو اس کا اپنا مختصر بنا دیا گیا، اپنی فکر کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، جب تک کوئی انسان خود اپنے برے بھلے کیا فرق نہیں دیکھے گا اس کو کبھی احساس نہیں ہوگا وہ کیا کر رہا ہے، اندھا بھگٹٹ بھاگ رہا ہے اس دنیا کے پیچھے، اس کو نہیں پتا میری آخرت بگڑ رہی ہے کہ سنور رہی ہے، اور جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے وہ اپنا محاسب بن جائے گا، پھر وہ اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی محنت، اپنی قابلیتیں، اپنی کوششوں کو کہیں بھی صرف کرتے ہوئے دیکھے گا کہ کدھر لگا رہا ہوں، جنت کی طرف میری گاڑی جا رہی ہے، سبیل الجنہ پہ ہے یا سبیل النار پہ ہے، یہ وہ دیکھے گا، اور اگر نہیں دیکھتا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو، ان کو بتا دو کہ تم نقصان میں ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے وہ جو تم کرتے ہو۔ کتنا زیادہ انسان کو خوف آنا چاہیے. اللہ تمہارے دلوں کو بھی صاف کر دے، ہماری زبان صاف کر دے، ہمارا دل، ہماری آنکھیں، ہمارے اندر کے اعضاء کو بھی صحیح کر دے. ابھی بات کرتے ہوئے مجھے ایک دم خیال آیا کہ آپ دیکھیے کہ جو ظاہری اعضاء ہے نا، بس آنکھیں، کان، دل، جو بھی ہمیں اوپر اوپر چیزیں جس کا ذکر قرآن پاک میں، یہی گناہ کرتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کسی کے پھیپھڑوں نے گناہ کیا، کسی کے جگر نے گناہ کیا، کسی کی سپلین نے گناہ کیا، کسی کی کڈنیز نے گناہ کیا؟ نہیں کیا. تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں، ذکر ہی ان چیزوں کا ہے کہ جو یا تو گناہ کرتی ہیں یا نیکیاں کرتی ہیں. یہ حواس حمسہ نے ہمیں پکڑ کے قیامت کے دن یا تو جنت میں لے جانا ہے یا جہنم میں. اور یاد رکھیے، جب بندہ آخرت کو بھولتا ہے تو اس کا حال کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. یہاں ہائی لائٹ کیجیے ذرا، ایک سٹریچ میں لوگ غلطی کھا جاتے ہیں ایسی، جیسے اپنے ذہن سے بندے کا ذہن آگے چلتا ہے نا، تو ترجمہ بعض دفعہ یہ ذہن میں آ جاتا ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو بھلا دیا. نہیں، فَأَنسَاهُمْ، باب فعل ہے، اللہ نے ان کو ان کا نفس بھلا دیا. کیسے؟ نہ کھانے کی ہوش، نہ پینے کی ہوش، نہ نفع نہ نقصان، یعنی خدا فراموشی کا لازمی نتیجہ خود فراموشی ہے. جب انسان یہ بھول جاتا ہے نا کہ وہ کسی کا بندہ ہے، تو یقیناً وہ اس دنیا میں اپنی حیثیت کو سمجھ ہی نہیں پاتا، ساری زندگی غلط فہمی کے ساتھ گزار دیتا ہے. جیسے کوئی کھو کسی کا ملازم اور سارا مہینہ کام کسی دوسرے کے کرتا رہے، تو اینڈ پہ کہاں سے ملے گی؟ اللہ چونکہ ایڈوانس میں دے رہا ہے نا کھانے پینے کو، روکتا نہیں ہے. ادھر نہ فرمانی کرتے، ادھر ہمارا سانس اکھڑتا ہو، پتا چلتا ہو سوری سوری میں نے غلط کام کر دیا، ادھر ذرا کسی کی غلط بات سنی، ادھر پتا چلا پاؤں اپنی جگہ پہ جم گئے، او سوری میں نے مالک کی نہیں مانی. لیکن جب بندہ رب کا بندہ بنتا ہے تو اس کو پھر بہت ساروں کی بندگی چھوڑنی پڑتی ہے. پھر اس کو سب سے پہلے تو نفس کی بندگی چھوڑنی پڑتی ہے، معاشرے کی، خاندان کی، برادری کی. اس طرح انسان ایک رب کا بندہ بن کے آزاد جیتا ہے. آزادی ہی حریت ہے، بندگی ہی میں حریت ہے. تو وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، دلاتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات. دعا کیجیے ہم رب کے بن جائیں. جو کسی کا نہیں ہوتا نا، اس کو دوسرے استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں کسی کا صحیح کی گاڑی ہوتی ہے نا، تو 100% وہ اپنی گاڑی خود استعمال کرتا ہے، کوئی نہیں مانگتا، سب کو پتہ ضرورت ہے کہ نہیں. حالانکہ کئی وقت ہماری گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں، نہیں بھی ہر وقت یوز کر رہے ہوتے. لیکن اگر کسی کی ایک گاڑی فالتو ہو تو آپ دیکھیے زیادہ وہ دوسرے مانگتے ہیں، ذرا دینا، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، اس کے اپنے گھر میں کم ہے. بالکل یہی حال ہے. جو بندہ ایک رب کا بن گیا نا، اس کا نفس رب کا ہے، سب کو پتا یہ رب کا ہے. انی للہ، انی للہ، انی وجہت وجہی للہ، کبھی قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کبھی انی ذاہب الی اللہ، اس طرح سے بندہ رب کا رہتا ہے. لیکن جو بندہ رب سے خود کو فارغ کرتا ہے، پھر ہر ایک کہتا ہے او میں اس کو اپنا بندہ بناؤں، ذرا میرے ساتھ چلتے ہو، چلو میرا کرتے ہو کام، میری بات مانتے ہو، پتا کیا چلا ایک نماز نیند کو دے دی، اس کو خدا بنا لیا، ایک نماز کے وقت میں رشتے داروں کو خوش کرنے نکل گیا، تیسری نماز پہ بیوی کی فرمائشیں پوری کی، اور ایک بندہ در در کبھی کاری بن کے بک جاتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ ہیں وہ مثالیں، آپ آگے پڑھیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ یہ خوبصورت مثالیں دیتا ہے کہ لوگو تم اپنے بن جاؤ. وہ یہاں غالب کا شعر بھی یاد آ رہا ہے نا، غالباً غالب کا ہی ہے کہ تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن. سچی بات ہے، جو رب کا نہیں بنتا وہ اپنا بھی نہیں رہتا. آج بھی رب کے بن کے دیکھیے، پھر آپ اپنا آپ جیئیں گے. اصل توحید ہے ہی یہ کہ حشر میں اللہ کہہ دے کہ یہ بندہ سارے جہاں سے میرے لیے ناراض تھا. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کریں. ساری مدد آپ کی توحید کے ساتھ آنی ہے، آپ کے سارے مسئلے توحید سے حل ہوں گے. آپ کی بیماریاں، دکھ سکھ، راستے کی رکاوٹیں، پریشانیاں، آپ جا نہیں رہے، اب کام بہت ہے، دماغ الجھا ہوا ہے، ٹو مچ ورک، ورک لوڈ، یہ ہے ایک جنگ دوسری جنگ، نہیں. من کان للہ کان اللہ لہ، ایک رب کے بنیے، پھر دیکھیے آپ کے کام چٹکیوں میں ہوتے ہیں. گودوں کے بچے بھی نہیں آپ کو ڈسٹرب کریں گے، پیٹ والے بچے بھی نہیں منع کریں گے، سخت شوہر بھی دل نرم پا لیں گے آپ کے معاملے میں، آپ کو کوئی چیز نہیں روکے گی. اور سب سے بڑھ کے ہماری سستیوں کے بت ٹوٹ جائیں گے. لیکن سیلف موٹیویشن ختم ہوتا ہے نا کب؟ جب بندہ رب کا نہیں بنتا، اپنا بھی نہیں رہتا. یہ جو اپنا نہ رہنا کیا ہے کہ جو رب کو بھولا اس نے اپنا بھی فائدہ چھوڑ دیا، کھا کھا کے موٹے ہو گئے. اولئک الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چل اب ساؤتھ سائڈ پہ رہے تو پہنچ اب نارتھ میں جائیں، لیا رائٹ اور پہنچ لیفٹ میں جائیں؟ اٹس ناٹ پاسبل۔ رکھے فریج میں چیز اور وہ گرم ہو کے نکلے، رکھے چولہے پہ چیز اور وہ یخ ٹھنڈی ہو جائے، چلائیں اے سی اور اس میں سے ہیٹ آنے لگے، ہیٹر چلائیں اور اے سی آنے لگے۔ ذرا سوچیے کائنات میں یہ سرکشیاں آنے لگے تو ہم تو چیخ کے رہ جائیں۔ شاور کھولیں اور ابلتا ہوا پانی سر میں پڑے، چائے بنانے کے لیے پتیلی کھولیں اور اس میں یخ ٹھنڈا پانی ہو، کیا کریں گے ہم؟ جب کائنات اتنی متی ہے، اس کو پتا ہے ہیٹ ہوگی تو گرم ہونا ہے، فریز ہوگی چیز تو ٹھنڈی ہونی ہے، تو اس چھوٹے سے انسان کو کس بات کی اکڑ ہے؟ کیا سمجھتے ہو خود کو بہت بڑی چیز ہو؟ نہیں، تم بہت چھوٹے ہو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار بھی دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبار پھٹا جا رہا ہے۔ خود کو پوچھئے، کیا میں پتھر دل ہوں؟ کیا میں پہاڑ سے بھی سخت ہوں؟ کیا میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اس وقت بھی اپنے آپ کو جمائے رکھتی ہوں؟ اتنی ذمہ داری، اتنی بڑی بات، میں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہوں؟ یہ مثال تمثیلی آیت ہے، کس طرح قرآن اللہ کی کبریائی کے آگے جھکاوٹ ہے، کھڑا ہے تو کھڑا ہے۔ ایک پہاڑ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اس کو بنانے والا کون ہے اور مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی دینی ہے، وہ کام اٹھے گا۔ لیکن انسان بے فکرا، بے حس، نہ سمجھ، کم فہم، اس کو بالکل نہیں پتا میرا کون ہے۔ ایک کتے کو مالک بلائے تو کتا دم ہلاتا ہوا آ جائے، مالک ہے میرا، تو جب بندے کو رب بلائے تو وہ کیوں نہ آئے؟ کیوں اس کو فکر نہیں ہے؟ کیوں خوف نہیں آتا؟ کیوں فکر نہیں آتا کہ جو ذمہ داریاں مجھ پہ رب نے ڈالی مجھ سے پوچھا جائے گا؟ ان کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں پڑ گئی، کیا بنے گا میرا؟ بعض دفعہ انسان نیکی کرتے ہوئے بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کو سن کر یا پڑھ کر جب ایک پہاڑ غیر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تو انسان کا کیا ہوگا؟ تو کیا وہ پھر گونگے اور بہرے اندھے نہیں جن کے اوپر آیتیں پڑی جاتی ہیں اور ان کے اوپر کچھ فائدہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یاد رکھو، کسی ظالم اور جابر کی طرف سے یہ تم پر نہیں ڈالا گیا، یہ بہت بڑی ذات کا بڑا خوبصورت فیصلہ ہے، اس نے تم پہ ظلم نہیں کیا۔ ایسی شریعت نہیں دے گا کہ بندے اس کے بوجھ سے دب ہی جائیں، جان ہی نکل جائے۔ دیکھیے، ماں اپنے بچے کے ہاتھ میں 10 کلو کا بیگ پکڑاتی ہے کیونکہ نہیں بیٹا یہ آپ خالی بیگ پکڑ لیں، چلو آپ یہ پکڑ لیں، میں یہ پکڑتی ہوں۔ تو جب ماں 10 کلو کا بوجھ نہیں ڈالتی تو ماں سے 70 گنا اور اس سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ذات ہم پہ بوجھ ڈالے گا؟ نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو کیا وسعت سے بھاری شریعت دے گا؟ کیوں جان نکلتی ہے اللہ کا حکم سن کر؟ کیوں حلق میں کانٹا اٹکتا ہے؟ کیوں اللہ کے مزاج کا بنانا مشکل لگتا ہے؟ اس لیے کہ تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہمیں تقوی دے دے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ اس پہ غور کرنا ہے اپنے، اور میں نے ہائی لائٹ کر لیا، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کریں گے غور۔ قرآن پورا ہو رہا ہے ایک پھر، اور ایک پھر شروع بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادۃ، وہ اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ کون سا جس کو ڈھونڈ رہے ہو، جس کے بندے بننا چاہتے ہو، جس کی طلب تمہاری روح میں ہے۔ والذین آمنوا شد حب للہ، وہ رب انسان کی فطرت ڈھونڈتی ہے رب کون ہے، اور وہ رب جس کی طرف سے یہ قرآن بھیجا گیا، وہ رب جس نے تمہاری طرف یہ ذمہ داریاں ڈالی، تمہیں اس کے سامنے جواب دے ہونا ہے۔ وہ کیسا رب ہے، اس کی کیا صفات ہیں؟ تم ڈر گئے، ہائے اتنی مشکل شریعت، نہیں، آؤ تمہیں بتائیں، کسی معمولی ہستی سے تمہارا واسطہ نہیں پڑا، بڑی عظیم ہستی ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا پن دکھتا ہے، لیکن 2 مقامات ایسے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا جامع بیان ہے، ایک یہی آیتیں اور دوسری سورۃ بقرہ کی آیت 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کے ارد گرد هو اللہ الذی، میرا دل نہیں چاہ رہا ہوا سے آگے جاؤں، اللہ وہ اللہ ہے وہ جس کو لا الہ الا اللہ ہوا جس کے سوا کوئی معبود نہیں. دیر از نو ادر ڈور, کلوز اٹ. واپس چلو, سیدھے چلو, کوئی راستہ نہیں. کسی جگہ جانے کے کئی راستے ہوتے ہیں, یہ نہ لے لیں وہ نہ لے لیں, ادھر کنجسٹڈ ہوگا ادھر ہوگا. جی پی ایس سے پوچھیں, کہیں آپ کو شارٹیسٹ بتائے گا, کہیں آپ کو فاسٹیسٹ بتائے گا, کہیں آپ کو پتہ نہیں ایزیسٹ بتائے گا. لیکن اللہ کی طرف جانے کا ایک راستہ لا الہ الا اللہ ہے ہی کوئی نہیں. دوسرا الٹے جاؤ گے, منہ کی کھاؤ گے, آنے والی گاڑیوں سے ٹکراؤ گے, توحید والوں کے ساتھ تمہارے مقابلے ہوں گے, تم ان کے اوپر کفر کے فتوے لگاؤ گے, وہ تم پہ لگائیں گے, لیکن تم جنت میں نہیں پہنچ جاؤ گے کیونکہ تمہارا راستہ غلط طرف پڑ گیا. اگر جانے تو ایک ہی راستہ لا الہ الا اللہ ہوا, وہ اللہ کا راستہ ہے. وہ کون ہے؟ الملک, وہ بادشاہ. سوچیے, میرا بادشاہ, میرا مالک, میرے کاموں کو کرنے والا اصل بادشاہ, کسی خاص علاقے کا نہیں, کسی مملکت کا نہیں, سارے جہان کا بادشاہ, ساری کائنات کا فرما روا, ہر چیز کا مالک, ہر چیز اس کے حکم میں, اس کے اقتدار میں, اس کے تصرف میں, اس کی حاکمیت. کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا. پورا قرآن دہائیاں دیتا ہے, 20 کیوں آیتیں یہاں آپ کو لکھا سکتی ہوں کہ جس میں اللہ کے مالک ہونے کی باتیں ہیں. سورت روم آیت 26, سورت سجدہ آیت 5, سورت حدید آیت 5, سورت یاسین آیت 83, فرقان آیت نمبر 2, سورت بروج 16, انبیاء 23, سورت رات 41, سورت مومنون 88, سورت آل عمران 26. قل اللہم مالک الملک, صرف ان آیتوں کی تفسیر ہی جا کے سن لیں گے نا ڈیٹیل سے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ الملک کون ہے. پھر القدوس, نہایت مقدس, پاک, تمہاری سوچ سے پاک, تمہارے باتوں سے پاک. تم اس کی مانتے ہو کہ نہیں, کرتے ہو کہ نہیں, اس کو کوئی پرواہ نہیں. مبالغے کا سیگہ ہے. خود سے تمام بری صفات سے پاکیز, پاکیزہ تر, برتر, کسی نقص سے پاک, عیب سے پاک, گندی عادتوں سے پاک. ایک پاکیزہ ہستی ہے, اس کے بارے میں وہ فلمی قصے نہیں معروف کہ اس کو لے کے خدا ادھر گیا, اس کو لے کے ادھر بھاگ گیا, جس کے بارے میں برائی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ قدوسیت ہے نا, یہ حاکمیت کے حصوں میں ایک لازمی حصہ ہے. حاکم وہ ہوگا جو قدوس ہوگا, سمپل سی بات ہے. انسان کی عقل اور فطرت کے معنی سے انکار کرتی ہے کہ کوئی حاکم بھی ہو اور بدخلق بھی ہو, بدنیت بھی ہو, شریر ہو. ایسے کو تو لوگ حاکم ہی نہیں رکھتے, نکال دیتے ہیں ایسے حکمرانوں کو, بھاگو. حاکم وہی زیادہ دیر رہے گا جو قدوس ہوگا, جس کا دامن پاک ہوگا, جس کے اوپر کوئی دھبا نہیں ہوگا, بلیک میلر نہیں ہوگا, جس کے سکینڈلز نہیں چھپیں گے. تو اللہ ایسا قدوس ہے, دیکھو جب سے دنیا بنی ہے کوئی اس کا تختہ نہیں الٹ سکا, کیونکہ کوئی نقص ہی نہیں دکھ رہا. دیکھیے, اچھے حکمرانوں کو کئی کئی سال موقع ملتے ہیں نا, کئی ساری زندگی نہیں ہٹائے جاتے. تو اللہ کی ذات القدوس, پاک ہر بات سے, بیوی بیٹوں کی باتوں سے پاک, شوہر بیوی کے تعلق سے پاک. السلام. اب میرا پھر دل چاہ رہا ہے ایک ایک لفظ پہ بات کروں اور وقت نہیں رہے گا, بعد میں سنیے جا کے. ایک ایک نام اسماء الحسنی میں سننا شروع کریں. سراسر سلامتی, المومن امن دینے والا, المہیمن نگہبان, العزیز سب پر غالب, الجبار اپنا حکم زور کے ساتھ نافذ کرنے والا, اور المتکبر اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. سبحان اللہ عما یشرکون, پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. دیکھیے, ایک ہی جیسے سارے نام کیسے موتیوں کی طرح پھروئے میں, ایسے لگتا ہے ایک لڑی ہے. سلام, کسی کو یہ کہنے کے بجائے سلیم یا سالم, سلیم از فائل کا سیکھا نا, سالم بھی کہا. سلام یعنی یہ خود ہی سلامتی ہے, مبالغہ در مبالغہ. جیسے کسی کو حسین کہنے کے بجائے حسن ہی کہہ دیا جائے تو مطلب یہ کہ سراپا حسن ہے. تو اللہ سراسر سلامتی, اس کی ذات ہر آفت اور کمزوری اور خامی سے پاک ہے, اس پہ کوئی زوال آئے. پھر المومن, امن میں خوف دینے والا, جو دوسروں کو امن دے. اور اللہ تعالی مخلوق کو امن دیتا ہے, خود بھی امن میں اور اپنی مخلوق کو بھی امن دیتا ہے, دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے, کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. مہیمن, تمہاری فاصلے کرنے تک تین معنی ہوتے ہیں مہیمن میں، نگہبانی اور حفاظت کرنے والا، پھر شاہد کے معنوں میں گواہ جو دیکھ رہا ہے اوپر بیٹھ کے، جسٹ لائک لک آفٹر سیکورٹی مین جیسے تصور میں آتا ہے، بس بیٹھا دیکھ رہا ہے کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، ایئرپورٹس پہ آپ کو بیسیوں لوگ ایسے دکھیں گے. اور تیسرا کیا ہے کہ جو اپنی خلق کے کاموں پہ نظر رکھے ہوئے، جس نے لوگوں کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، قائم بھی امور الخلق، سب کی ذمہ داریاں لینی ہیں، میں کروں گا ان کے کام، تم فکر نہ کرو. نگہبانی سب کو دیکھ رہا ہے، اس کے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے. اس سے بھی بڑھ کر اور بہت ساری باتیں کہ تم شرک کرتے ہو، نقصان نہیں اس کا ہوتا، اس کو سب پتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو. هو اللہ الخالق الباری المصور، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کرتا ہے اور اس کو نافذ کرنے والا ہے، اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا، اس کے لیے بہترین نام ہے. ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے. اتنی پیاری ذات ہے تمہارا رب، تم اس کے مقابلے میں کن کو پوچھتے ہو؟ کبھی سوچا؟ ایسے نہیں لگتا کہ انسان ہیرا چھوڑ کے تو کانچ کو پکڑ لے اور اپنے ہی ہاتھ کٹ جائے اسے. العزیز زبردست کو چھوڑ کے، الجبار کو چھوڑ کر کن کے پاس جاتے ہو جن کے پاس کچھ نہیں؟ المتکبر کو چھوڑ کر تم ان کے پاس جاتے ہو جو جھوٹی شان بنائے بیٹھے؟ وہ بڑا ہے، مان جاؤ، پوری دنیا اس کے پیچھے. تو ہم سب اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں اپنی معرفت دے دے. اسماء الحسنی یاد کیجئے، اس کو دل پہ بٹھا لیجئے. یہ دل پہ تھاک بیٹھ گئی نا تو آپ کسی سے نہیں ڈریں گے، آپ دیکھیں گے. اللہ سے دعا کیجئے، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان اللہ کا بن کے جیے اور اللہ ہمیں اپنا بنا دے. اپنے حال سے اور اپنے قول سے کائنات کی ہر چیز بتا رہی ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے. تو اللہ تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم تجھے بڑا سمجھیں، تیرے آگے جھکیں، تیرے آگے ہماری جبینیں نیاز مندی کے ساتھ جھکیں. سورت پوری ہوتی ہے اگلی سورت، سورت الممتحنہ. الممتحنہ اور ممتحنہ دونوں سے یہ لفظ آئے گا. سورت کی آیت نمبر 10 میں یہ لفظ آتا ہے، اشارہ ان عورتوں کی طرف ہے جو ہجرت کر کے آتی تھی اور ان کا امتحان لیا جاتا تھا کہ کیا وہ اچھے دل سے آئیں بھی ہیں یا صرف سپاہی بن کے آ گئیں. ممتحنہ کہیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے. اور ممتحنہ کہہ دیں گے تو وہ سورت جو امتحان لیتی ہے. دونوں ہی معنی اس میں ملتے ہیں. یہ سورت صلح حدیبیہ کے بعد کی ہے کیونکہ اس میں اس کے بعد ہی کی باتیں آ رہی ہیں. تو بہرحال مکنی دور کے تقریباً آخری دور کی صورتوں میں سے ہے. بہت خوبصورت طریقے سے اس میں معاشرتی مسائل کا حل کیا گیا. سنتے وقت آپ خود فیل کریں گے کہ اتنی باریک باتیں، کس کی بیوی، کس کا مہر، اس کو دے دو، اس کو بلا لو، یہ کر لو. اگر قرآن صرف وظیفوں کے لیے آتا تو سورت ممتحنہ کبھی نہ آتی. اگر قرآن صرف برکت کے لیے آتا تو سورت ممتحنہ نہ آتی. اتنی مشکل سورت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ جب آپ اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں گھبرا جاتے ہیں. سنیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ساتھ ہی کفر اور شرک میں فرق پیدا کرنے والی سورت بھی یہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان کا تقاضا سن لو، کیا اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا حاصل کرنے کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، یعنی تم ان کی طرح دوستی کے ہاتھ بڑھاتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں. اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے. تم چھپا کر ان کو دوستی کے پیغام پہنچاتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیاں کرتے ہو، ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. وانا اعلم، اللہ کہتے میں جانتا ہوں. کتنا خوف آتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. یہاں خاطب بن ابی بلتا کا ایک واقعہ ہے بنیاد میں، جنہوں نے اولاد اور بیوی بچوں کی محبت میں اللہ کے نبی کے مکہ سے کوچ کرنے کا راز مشرکین مکہ کو بھیج دیا اور یہ راز فاش ہو گیا کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی. جب خط سامنے تھا, ان کا جرم سامنے تھا, تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے معاملے میں جلدی نہ کیجئے, میں مشرک نہیں ہوا, میں نے اسلام نہیں چھوڑا, لیکن اصل میں میں ایک احسان کرنا چاہتا تھا ان پہ کیونکہ مجھے یہ یقین تھا کہ جب آپ ان کی طرف جائیں گے تو فتح آپ کی ہوگی, لیکن صرف اس سوچ سے کہ میرے بیوی بچے محفوظ ہوں. تو اللہ کے نبی نے ان کا یہ عذر سمجھا اور ان کو بدری صحابی ہونے کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ کوئی پکڑ کا معاملہ نہ ہوا. یہاں سے آپ کو اسلام کا مزاج بھی دکھتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقوں کی اور یہود کی کچھ بات کرتے ہیں. اِن یَسْقَفُوکُمْ, اگر وہ تم پر قابو پا جائیں اور تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. دیکھ لیجیے, اٹ موسٹ گول, الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ تم کافر ہو جاؤ. وہ آپ کو یہودی نہیں بنانا چاہتے, نصرانی نہیں بنانا چاہتے, وہ بس چاہتے ہیں کہ آپ کفر پہ آ جائیں. کوئی بات نہیں, تم جس اولاد اور بیوی کی محبت میں ان کو راست دیتے ہو, حالانکہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ, قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. بولو, دنیا میں کٹ جاتے ہیں, ذرا چار پیسے کم ہو جائیں, ہاتھ تنگ ہو جائے, ایک ایک کر کے لوگوں کا آپ کے گھر آنا کم ہو جائے گا, چائے نہیں اچھی ملتی. کیا وقت تھا, بڑی بڑی دعوتیں تھیں, اب کیا عید کے گھر جانا, اسلام ہی دے دیں. کسی نے اپنا دکھ کیا کہ جب اچھے دن تھے تو کوئی آتا تھا باہر سے, تو ہمارے گھر ضرور آتا تھا ملنے, چاہے دور رہتے تھے, اور اب حالات ذرا تنگ ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے فلاں آئے تھے. ہاں, جاتے جاتے آپ کے لیے اسلام دے گئے اور کہہ کے کہ تھوڑے دن کے لیے آئے تھے, آپ کو مل نہیں سکے. تو تلک الایام نداولھا بین الناس, جب دنیا میں یہ ہے تو آخرت میں کیا نہیں ہوگا, اس لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی فکر کر لو, یہ رشتے ناطے تمہارے کام نہیں آئیں گے, اللہ تعالیٰ تمہارے فیصلے کرے گا. حضرت حاطب کو بھی اللہ کے نبی نے اسی لیے چھوڑ دیا تھا کہ ان کی سچائی ثابت ہو گئی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا انسان کبھی غلطی بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. بظاہر جاسوسی کی, خطرناک بات تھی, دشمن کو خبر دی, جنگی راز تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کو موقع دیا, ان سے بات کی. کیسا پیارا لیڈر تھا, دوسروں کی باتوں میں نہیں آگے کہ یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں. پھر آپ دیکھیے, مہاجرین میں سے تھے, اہل بدر میں سے تھے, بڑی شان تھی. جرم ہو گیا, اچھے سے اچھے انسان سے جرم ہوتا ہے, بس دل اچھا رکھیے اللہ کے ساتھ, پیار کیجئے, محبت کیجئے اور کہیے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, پھر اللہ معاف کر دے گا. دل اچھا رکھے, دیکھیے دل گندا ہو گیا نا تو عمل اچھے بھی خراب ہے. تو اچھے دل کے ساتھ لاڈ کر لیجیے آ کے گناہ کے بعد, اللہ معاف کر دے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن یہ لاڈ اس کو سوجتے ہیں جس کا کوئی تعلق ہوتا ہے. مان پیدا کریں اپنے رب پہ, اتنا مچھلا کریں اپنے رب کے سامنے جیسے کوئی بچہ ماں کے ساتھ لاڈ کرتا ہے. نہیں امی میں نے ماننا, میں نے یہ لینا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. نہیں ابو, تو امی ابو بےچارے کے ہیں, پتلیاں, ہاتھ میں کچھ نہیں. وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کن کر میں یہ بات کہہ رہی ہوں اور میرے سامنے بڑی سی ونڈو میں کھلا آسمان اور اس پہ بادلوں کے گچھے اور نیچے پہاڑ اور نیچے درختوں کی بھری ہوئی ڈالیاں, تو میں کیسے مایوس رہوں رب سے. میرا مالک, مجھے ایسا لگتا ہے میرے سامنے میرا رب ہے. جب اس کے خزانے اتنے میرے پاس ہیں ادھر, تو کیا وہ اور میری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں نہیں پوری کر سکتا؟ میری ضرورتیں کیا ہیں؟ ہمارے تو دین کی بھی کوئی اتنی بڑی ضرورتیں نہیں, ہمارے تو چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہوتے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تو کروا دے, وفوض امری الی اللہ, اللہ جو نہیں ہو رہا تو کر دے, تو کروا دے, آسن کروا دے. کرنے کے باوجود نہیں کر پاتے, کرتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتا, اللہ تو ٹھیک کرا دے. ہماری اب طلب یہی ہے, تو ہمارے سے نیکی کا کام ایسا کرا لے جو تیرے لائق ہو. بس اس کو اور کچھ نہیں چاہیے. بندہ تڑپ کے مچل کے جب اس رب کے آگے آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کی فکر کرتا ہے. لیکن اگر تعلق میں کمی ہوئی, کمزوری ہوئی, تو بہت پکڑ ہو جائے گی. اللہ اکبر, یہ واقعہ واقعی ایمان افروز ہے. اس کو دوبارہ سنیے گا اگر آپ کو کبھی موقع ملے. اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے ایک پیارے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام. بڑے دن سے ابراہیم کی بات نہیں ہوئی تھی نا, ایسے لگ رہا تھا پھیکا پھیکا لگ رہا ہے. کہا اچھا سنو, قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس حکم سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے، اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی یہ دعا تھی، کیا دعا تھی ان کی؟ ربنا، اے ہمارے رب، علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، یعنی ہمارے حالات ایسے تنگ نہ ہو کہ کافر ہم پھنسے، لو ان کا رب تھا، دیکھو کتنے ان کے مشکل حالات ہیں۔ اور اے ہمارے رب، اب دیکھیے بندے کو اپنے تعلق کی کتنی فکر ہوتی ہے نا، کہ اللہ لوگ ہمارے اور تیرے تعلق پہ ہی نہ باتیں کرنے لگ جائیں، اس لیے تو ہمیں اچھے حال میں رکھنا تاکہ لوگ سوچے کہ ان کی اچھی بنتی ہے، یہ آپس میں خوش ہیں۔ دیکھیے گھر کی بات ہوتی ہے نا، شوہر بیوی کی بات باہر نکلے تو بیوی برا مناتی ہے، لوگوں کو پتا چلے گا کہ ان کا تعلق اس طرح بگڑا ہوا ہے، تو ہم تعلق ہی بچاتے رہتے ہیں۔ لوگ بعض وقت جھوٹی عزت بناتے ہیں، اکیلے میں لڑتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے، دوسروں کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرنے لگتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا؟ تو اللہ ہمارا تعلق نہ خراب ہو، لوگ تیرے اور میرے تعلق کے بیچ میں نہ کوئی بات کر دیں۔ ربنا لا تجعل فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست وردان ہے۔ اندر کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعائیں لگتی ہیں ابراہیم کے، کس طرح وہ اللہ کے آگے تڑپ رہے تھے، بے چین تھے۔ ہر مومن کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ کافروں کے لیے فتنہ بننے کے کئی مختلف روپ ہیں نا، ایک تو یہ کہ کافر غالب آ جائیں، اور اس غلبے کی بنیاد پہ سمجھ لیں کہ چونکہ ہم حق پہ تھے اس لیے ایمان والوں کی مدد نہ ہوئی، اور چونکہ آج نہیں ہوئی تو کل بھی نہیں ہوگی، چونکہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے تبھی تو ان کو یہ نہیں دیا۔ پھر ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان پر کافروں کا ظلم و ستم ان کی برداشت کی حد سے نہ بڑھ جائے، کہ آخر وہ ان سے دب کر اپنے دین کو بیچ دیں ان کے سامنے، اور لوگوں کے لیے ہنسنے کا موقع دیں کہ دیکھو دیکھو یہ کیا ہوا، کافر ان پہ غالب آ گئے۔ پھر ایک اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دین حق کی نمائندگی کے مقام پر جو پہنچنا تھا مسلمانوں کو پہنچے، اس کے باوجود کہ مسلمان وہ عادات نہ اپنے اندر اپنا سکیں جو ان کی شان تھی، غلط حرکتیں کرنے لگے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی باتیں، ان کی سڑکیں گندی، ان کے اخلاق میں گندگی، گالیاں، ایسے عیب نہ ہو کہ جاہلیت کے معاشرے میں ہوتے ہیں، کہ لوگ لو جی اس چیز میں خوبی کیا کہ ہم مسلمان ہوں۔ اور یہ آخری معنی تو مجھے لگتا ہے ہم سب کو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارا عمل کر دے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، پیچھے چونکہ بات ہوئی سورت کے شروع میں کفار سے دوستیوں کی حدوں کی، تو یہاں ابراہیم کو مثال بنا دیا کہ دیکھو باپ کے لیے اگر دعا کی تھی تو وہ صرف پہلے کی تھی، حکم معلوم ہونے پہ چھوڑ دی، انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ روز آخر کا امیدوار ہو، اس پہ کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ تعریف کیا ہوا ہے۔ باقی رہ گئی بات جن لوگوں کی محبت سے بھی دور ہو تو دور نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لے لی ہے، بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے، یعنی دل بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی۔ یہ آیتیں لوگ کیوں نہیں دیکھتے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ سب سے دشمنی کرو، نہیں، جو بے ضرر ہے تم بھی بے ضرر ہو، اور جنہوں نے تمہارے ساتھ کچھ معاملہ نہیں کیا تم ان کے ساتھ معاملہ نہ کرو، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہے۔ کتنا انصاف ہے، ٹٹ فور ٹیٹ نہیں ہے، یعنی جو برا کرے گا اس سے بس برا کرو گے، اچھے والے کے ساتھ برا نہیں کرو گے. اس کے بعد اب آخری آیات ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرح واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہے. ان کے کافر شوہروں نے، اب دیکھیں کہ یہاں سے شوہر بیوی کے تعلق ہے نا، ان کے کافی شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی حرج نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے، اور واقعی اتنا پیارا حکم اللہ ہی دے سکتا ہے. یہاں ایک میاں بیوی میں سے ایک کے آنے اور مسلمان ہونے اور دوسرے کے نہ ہونے کی کہانی ہے. انٹرفیس چل رہا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، کوئی مکہ سے مدینہ آ رہا ہے تو کوئی مدینہ سے مکہ جا رہا ہے. تو یہ وہ خدائی قانون ہے، واقعی عقلیں اس حد تک پہنچ نہیں سکتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیتوں میں دے دی. یا حکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے، تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کرو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس ذات سے ڈرتے جاؤ جس پر تم ایمان لائے ہو. یا ایھا النبی، اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان کھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی بھلائی کے کام میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو کہ ان کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے جو بھی ہو چکا ہوا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. کتنی کڑی شرط تھی نا ہجرت کے بعد بھی امتحان. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ بس جنت آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. اب ان کو نہ اپنی بخشش کی امید ہے نہ ان کی کوئی بچت ہوگی، اور اگر کوئی ان سے کچھ مانگنے جائیں تو ان سے ملے گا کیا. تو یہ تھی سورۃ الممتحنہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے، بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے. انسان اپنے آپ کو جھنجھوڑے ٹٹولے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جواب دے ہوں اور کل وہاں شرم سارگی میرا نصیب ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ ہمارا نصف بھی پورا ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جي سو الحمد لله ہمارا آج کا خلاصہ قرآن کمپلیٹ ہوا. اینڈ کیا چیز سیکھی آپ سب لوگوں نے، کوئی بھی ایک بار ضرور شیئر کریں آج کے لیسن سے. وہی میسج ہم سب کو پھر مل رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی احکامات کے آگے اللہ تعالیٰ کی اہمیت سب چیزوں سے بڑھ کے ہونی چاہیے، یعنی کہ کوئی اور چیز اس کی جگہ نہ لے سکے. رائٹ right? Thank you. Yes. آپ لوگوں نے کیا پوائنٹس لکھے ہیں اپنے لیے؟ کل کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط بنانا ہے. اور یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے نا کہ بالکل آپ نے جیسے سمیہ لکھا ہے کہ کل کے لیے ہم نے کیا جمع کیا ہے. وی ہیو ٹو سی دس. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, سب چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, لیکن کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں. تو اس کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ کمیاں نہ رہیں ہماری جانب سے, رائٹ. اینڈ دو رنگ کا نہیں بنتا وہ اپنے بھی نہیں, جو رب کا نہیں بنتا وہ اپنا بھی نہیں بنتا. اور یہ بہت سچی بات ہے, یعنی کہ اگر کوئی بھی چاہتا ہے کہ کوئی شخص اس کے ساتھ رہے یا اس کو ریسپیکٹ کرے, چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن ہو, یہ بہت ضروری ہے کہ اگلے شخص جس سے ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. اینڈ پٹ آئر ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ورس 4 and 5, رائٹ. اندیکھی جنت کو پانے کے لیے اپنا سب لگا دینا ہے. اور یہ ایک بہت اچھی بات لگتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ لوگ بن دیکھے رب سے ڈریں, بغیر دیکھی جنت کا شوق رکھیں, اس کے لیے کام کریں. تو ہمارا یہ یقین بہت پختہ ہونا چاہیے نا, آپ کس کو بھولنا نہیں ہے. انی اخاف اللہ, رائٹ, بالکل صحیح. تو ان شاء اللہ پھر ورڈ میننگس کر لیتے ہیں, آپ لوگ سب ریڈی ہیں, رائٹ. ان شاء اللہ ایسا کہتے ہیں سورۃ الحشر کی 1 آیہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ تاکہ یہ بھی کور ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو سورۃ الحشر آیا نمبر 1. آیا نمبر 1 میں انشاءاللہ پہلا ورڈ ہم آیا نمبر 2 میں دیکھیں گے, رائٹ. آیا نمبر 2 میں دیکھیں گے پہلا ورڈ. اینڈ آپ لوگ بتائیں گے حصونہم, حصونہم, ان کے قلعے, ان کے قلعے, بالکل ٹھیک ہے. دین اسی میں ایک اور ورڈ ہے یخربونا, یخربونا. وہ برباد کرتے تھے, وہ برباد کرتے تھے, بالکل صحیح. اور اسی میں ایک اور ورڈ پاک ہے بھی, فاعتبروا, پس عبرت پکڑو. یس, پس عبرت پکڑو, تو تم عبرت پکڑو, یہ بھی ٹھیک ہے, صحیح. ٹھیک ہے, پھر آیا نمبر 5 میں لینتن, لینتن یا لینا, کھجور کے درخت. یس, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. آئی نمبر 6, جس تم, جس تم, ٹھیک ہے. جب تم دوڑائے تم نے جب تم دوڑائے تم نے جی تم کا میننگ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے رکاب رکاب اونٹ کیمل بالکل ٹھیک ہے جی اور نیکسٹ آئے نمبر سیون دولتن گردش گردش ٹھیک ہے روٹیشن رائٹ آئے نمبر نائن تبوؤ تبوؤ مقیم ہوئے بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ ایک اور ورڈ اسی آیت میں ہے خصوصا خصوصا تنگی بالکل ٹھیک ٹھیک ہے الحمد للہ اوکے آگے چلتے ہیں آیا نمبر 12 یہ آسان سا ہے لَيُوَلُّنَّ البتہ ضرور پھیر دیں گے یا پھیر لیں گے یا پھیریں گے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ فورٹین نمبر فورٹین جدر بالکل ٹھیک لکھا آپ لوگوں نے جدر سو وی ول شورلی ریٹرن نہیں ہوگا کیونکہ یہاں وی کا ٹرانسلیشن نہیں ہو رہا بلکہ تھرڈ پرسن ہی کی بات ہو رہی ہے So they will return surely, yeah? Theek. Walls, deewaren, bilkul theek hai. Aur phir uske baad usi ayat mein ek aur word hai, shatta. Shatta. Alag alag, bilkul theek. Kate hue juda juda, alag alag. جی پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ ورڈ جی آئی نمبر 21 متصدعاً ہٹا جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے یا ٹکڑے ٹکڑے ہوا بالکل ٹھیک ہے یا پھٹنے والا ہے بیکاز پھٹکی بھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہی ہو جاتا ہے سو رائٹ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ جی آئی نمبر 24 الباری کیا اس کا میننگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے الباری ایجاد کرنے والا انوینٹر بالکل ٹھیک ہے ایجاد کرنے والا بالکل ٹھیک ہے صورت الممتحنہ دیکھیں گے انشاءاللہ اینڈ اس میں دیکھتے ہیں پہلی ہی آیت میں پہلی آیت میں, اور یہ کسی ورڈ ہے تو سے رونا. جی, تو سر رونا تم چھپا تے ہو, تم پوشیدہ رکھتے ہو. یو کم وہ تمہیں پائے, یہ حکم وہ دے پائیں گے, وہ تمہیں پا لیں. بالکل ٹھیک ہے, یس بالکل ٹھیک, الحمد للہ. ایک سیکنڈ, جی انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے نیکسٹ ورڈ آئی نمبر 7 میں. آ دئی تم, آ دئی تم. تم دشمنی رکھتے ہو, بالکل ٹھیک ہے. تم عداوت رکھتے ہو یا تم دشمنی رکھتے ہو, بالکل ٹھیک ہے. تم عداوت رکھتے ہو, رائٹ. سو الحمد للہ ٹائم کمپلیٹ ہوا, اور یہ کہ آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن بہت اچھی رہی, ماشاء اللہ. کی پھر آپ جزاکم اللہ خیر کثیر و احسن الجزا. ان شاء اللہ اب آپ کا نیکسٹ سیشن جو ہے تو اس کی طرف چلتے ہیں. اینڈ یہ آپ کی سیریز آئی تھنک چل رہی ہے کہ سر ٹھاکر جی, اور تو اس میں آج ایک نیا ٹاپک دیکھیں گے ان شاء اللہ. رائٹ, اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیر و احسن الجزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
سیلف گرومنگ کے سلسلے میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے راتوں رات ناکامی. کیا کوئی راتوں رات ناکام ہوتا ہے, یا اس کے ناکام ہونے کے پیچھے کئی مرحلے ہوتے ہیں؟ آئیے ذرا خود سے پوچھتے ہیں. پہلا سوال تو یہ کر لیتے ہیں کہ کیا میں کامیاب ہوں, اور اگر میں کسی چیز میں ناکام ہوں تو میں کیوں ناکام ہوں؟ آپ اپنی ناکامی کو کوئی بھی کام کی ناکامی رکھ لیں, چاہے وقت پہ کھانے کا پکانا اور اس میں اپنا کام ہے, آپ ٹائم مینجمنٹ کے سلسلے میں ناکام ہیں, آپ گھر کا کام نہیں آسان درجے پہ کر پاتی اس پہ ناکام ہیں, یا پھر اس کو کسی بھی بڑے لیول پہ رکھ لیجئے, کسی ادارے کو چلانے میں ناکام ہیں, یا خاندان کے ساتھ تعلقات نبھانے میں ناکام ہیں, تو یاد رکھیے کہ راتوں رات ناکامی کبھی نہیں ہوتی. ہماری ہر ناکامی کے پیچھے ایک لمبی داستان ہوتی ہے, ہماری کچھ عادات کی اور ہمارے کچھ رویوں کی, اور کچھ ایسی چیزیں ہمارے اندر جا چکی ہوتی ہیں کہ جن کی موجودگی میں کامیابی اس طرح سے ناممکن ہو جاتی ہے کہ جیسے کسی ایک ایسی بد پرہیزی سے جس کی وجہ سے دوا کا اثر جائے, اس طرح اس دوا کا کام کرنا چھوٹ جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا ہے. پہلا سوال, کیا کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ جی ہاں, پتا ہے کامیابی کی قیمت کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ کسی حد تک. تیسرا سوال, قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں؟ جواب شاید. قیمت ہے کیا؟ یہ چوتھا سوال ہے, پتا نہیں. اب آپ یہ سوال جواب خود سے کر لیں یا کوئی آپ سے کر لے یا آپ میں سے ہر ایک کا اندر. دہرا دیتی ہوں، پہلا سوال کیا آپ کامیاب ہونا چاہتی ہیں؟ دوسرا سوال آپ کو معلوم ہے کہ کامیابی کی قیمت کیا ہے؟ تیسرا سوال کیا آپ کامیاب ہونے کے لیے تیار ہیں یا کامیابی کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر چوتھا سوال ہے کہ پھر وہ قیمت کیا ہے، تبھی تو بتائیں گے نا لینی ہے کہ نہیں چیز. تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ قیمت کیا ہے. سادہ ترین زبان میں قیمت کا نام ڈسپلن ہے، آرگنائزڈ ہونا، ڈسپلن کو فالو کرنا. دہراؤں دوبارہ، کامیابی کی قیمت ڈسپلن. ایک لفظ میں کامیابی کا نسخہ آپ کے سامنے آ گیا. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کامیابی کی قیمت دینا چاہتے ہیں، آپ قیمت چکانے کے لیے بھی تیار ہیں، تو قیمت کیا ہے؟ ڈسپلن. تو جب کامیابی کی قیمت پتہ چل گئی، مشکل لگ رہا ہے، ڈسپلن والی زندگی تو بڑی مشکل ہوتی ہے، تو چلو پوچھتے ہیں کہ پھر ناکامی کتنے میں ملتی ہے. تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ ناکامی کیا ہے. پہلا جواب، ڈسپلن کی عدم موجودگی. ڈسپلن کے نہ ہونے کو دوسری زبان میں ناکامی کہتے ہیں. کسی کامیاب شخص سے پوچھ لیں تو معلوم ہوگا کہ کامیابی راتوں رات نہیں آتی. آپ کو میں یہاں چھوٹا سا کام دیتی ہوں. آپ کسی انسان سے بھی امپریس تو ہوں گی نا، کوئی کسی فیلڈ میں کامیاب ہے، کوئی کسی میں. آپ کے باپ بھائیوں میں، بیٹوں میں، شوہروں میں کوئی کاروبار میں کامیاب ہوگا. آپ کی ماں خاندانی تعلقات نبھانے میں بڑی ایک کامیاب عورت ہے. آپ کسی اسکول گوئنگ بچے کو دیکھیے، فرسٹ آ گیا. کسی بھی لیول کے کسی انسان سے پوچھئے کہ تمہیں یہ کامیابی کیسے ملی، تو آپ کو ایک بات پتہ چلے گی. جواب کیا ہوگا؟ کامیابی راتوں رات نہیں آتی. جس نے بھی کامیاب ہونا ہے اس کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اب اگلی بات ہے کہ اس میں کون سی نئی بات ہے. تو کسی ناکام ہونے والے شخص کو بھی پوچھئے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ناکامی بھی راتوں رات نہیں آتی. شاید آپ الجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، بڑی مشکل باتیں ہیں، ہضم نہیں ہو رہی. تو یاد رکھیے چند باتیں اپنے لیے بھی، اور آپ انشاءاللہ ان پہ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی ہر میدان میں کامیابیوں کی طرف ہوگی. اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ناکامیوں کا بیج بونا پڑتا ہے، اس سے ہر روز پانی دینا پڑتا ہے، اس کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے یہ اتنا تناور درخت بنتا ہے کہ ہمارے خوابوں کی لاشوں کے لٹکنے کا بوجھ اٹھا سکے. ڈر گئے نا، یعنی کوئی ایک رات میں نہیں ناکام ہوتا. کوئی نظر نہیں لگ جاتی کسی کی اور وہ ناکام ہو گیا، اور کسی نے لیگ پلنگ کر دی تو آپ ناکام ہو گئے. نہیں، ناکامی کے لیے بھی اتنی محنت کرنی پڑتی ہے جتنی کامیابی کے لیے کرنی پڑتی ہے. ناکامیوں کے بیج بوئے جاتے ہیں، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کو پانی دیا جاتا ہے، ان کی نگہداشت کی جاتی ہے، تب جا کے پھر اتنا تناور درخت بنتا ہے کہ ہمارے خوابوں کی لاشوں کا بوجھ اٹھا سکے. تو کامیاب ہونا تو مشکل تھا ہی، ناکام ہونا بھی کوئی آسان نہیں ہے. یہ جملہ لکھ لیں آپ، کامیاب ہونا تو مشکل تھا ہی، ناکام ہونا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. جی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میری ناکامیوں کے پودے کو پانی کون دیتا ہے اور اس میں بیج کون ڈالتا ہے؟ سوال تو یہی ہوگا نا ہمارا، کیونکہ میں تو نہیں چاہوں گی کہ میں ناکام ہوں، یا کون ہے جو میرا یہ کام کر رہا ہے. تو کبھی آپ نے سوچا کہ بیج کی آبیاری کون کرتا ہے؟ کون ایسا دشمن ہے جو ہماری ناکامی کے بیج میں اتنی دلچسپی رکھتا ہے کہ اس کو نشو و نما ملے؟ کون ہمارا اتنا مخلص ہے کہ ہر روز باقاعدگی سے ناکامیوں کے بیج کو پانی دیتا ہے؟ اور اگر کہیں دو چار دن کے لیے کہیں جا رہا ہو تو کسی اور کو یہ ذمہ داری لگا کر جاتا ہے کہ دیکھو میرے بعد تم اس پودے کو پانی دینا تاکہ یہ پودا مرجھا نہ جائے. بیچارہ، اب آپ سوچیں گے یہ ہے کون بدبخت جو ہماری ناکامیوں کے بیچ میں اتنی محنت کر رہا ہے، تو آئیے اس سے بھی مل لیجئے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ خیر خواہ ہے کون؟ سن سکیں گے آپ؟ حیران مت ہوئیے گا، وہ دشمن دراصل آپ خود ہیں۔ اور جس کسی کو آپ یہ ذمہ داری سونپ کے جاتے ہیں وہ بھی آپ خود ہی ہیں۔ اپنی غیر موجودگی میں اس پودے کی خوراک اور ضروریات کا خیال رکھنا، یہ کام آپ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ناکامی کا بیج ہمارے ہاتھ کیسے لگا؟ کاش اس کو ہم کبھی زمین میں نہ بوتے، اس کی افزائش نہ کرتے۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ میں کیوں ناکام ہوں، آخر اتنی کیا مجبوری ہے میری؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ ایک رات کا معاملہ نہیں ہے، یہ بیج راتوں رات تناور درخت نہیں بنتا۔ آپ کے خوابوں کی لاشیں اٹھانے کی سکت اس میں یکبارگی نہیں آئی، یہ سکت آپ نے اسے دی ہے، دنوں مہینوں اور بعض اوقات سالوں۔ آپ نے ان سوچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے جو آپ کی شاندار زندگی سے بیر رکھتی ہیں۔ لکھ لیں، ناکامی کا نقطۂ آغاز سوچ سے ہوتا ہے۔ آپ سوچ لیتے ہیں میں نے کچھ نہیں کرنا، ختم، آئی کینٹ، بس یہ سوچ آپ کو کسی جگہ کا نہیں چھوڑتی۔ پھر دوسری چیز رویے، سوچ کے بعد جو چیز آپ کے میرے ناکامیوں کے پودے میں پانی اور کھاد ڈالتی ہے وہ رویے۔ آپ نے ایسے رویوں کو اپنایا اور جاری رکھا جو کامیابی کے لیے زہر قاتل سمجھے جاتے تھے۔ چلیے رویہ کبھی کبھار کا ہو تو اس اوکے، لیکن تیسری چیز ناکامیوں کے بیچ میں تسلسل، کنٹینیوٹی۔ مسلسل ہی آپ کا رویہ خراب ہے، آپ کا موڈ ہر وقت خراب ہے، آپ ہر وقت غصے میں، آپ ہر وقت جلدی میں، آپ ہر وقت معذرتوں میں عذر تراش رہے ہیں، ہر وقت بہانے بہانے۔ یعنی یہ کام جو ہے مسلسل کرنے سے ہوتا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جب کوئی کام ایک دفعہ نہیں بلکہ عادت ہی بن جائے، اور عادت بننے کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ کہ دوسرے آپ سے وہی چیز ایکسپیکٹ کرنے لگ جائیں، تو پھر آپ ناکام ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی میں ناکامیوں کا بیج ڈلتا ہے ارادوں سے، سوچ سے، پھر رویوں سے، پھر تسلسل سے ان سوچوں، رویوں اور خیالات پر عمل کیا جو ناکامی کی گارنٹی ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز جو آپ کی میری ناکامیوں کے بیج کو پانی دیتی ہے نا، وہ ہے کئی سال کی انتھک کوشش۔ عادت ڈیولپ ہوتی ہے نا، پھر عادت ہی عادت بنی جاتی ہے۔ تو جب انسان ثابت قدمی کے ساتھ ناکامی کی عمارت میں ہر روز اپنے حصے کی اینٹ لگائے، تو بھلا یہ عمارت کیوں نہیں کھڑی ہوگی؟ کئی سال کے انتہ کوشش کے بعد بالآخر ناکامی کی دیرانہ آرزو آپ کی پوری ہو گئی۔ کیا پتا چلا؟ کہ ہم خود ناکام ہونے کے ارادے رکھتے ہیں۔ انسان راتوں رات ناکام نہیں ہوتا، اس کی پلاننگ بہت پہلے کی جا چکی ہوتی ہے، خود اس کے اپنے ہاتھوں۔ لیکن ہم خود اپنے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نیند میں چلنے کی عادت کی وجہ سے؟ کیا ہم یہ پلاننگ سوتے میں کرتے ہیں؟ تو آپ کو مزید تکلیف ہوگی یہ سن کر کہ نیند میں نہیں بلکہ جاگتی آنکھوں، دن دہاڑے ہم اپنے ناکام ہونے کی پلاننگز کرتے ہیں۔ البتہ لگتا ایسے ہی ہے کہ آپ دن دہاڑے سو رہے ہیں، کیونکہ جاگتی آنکھوں کوئی خود کو کیسے لٹنے دے سکتا ہے؟ آپ آنکھیں موند لیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ناکامی کی گارنٹی دینے والا شخص کوئی اور ہے، آپ کی سازش میں شامل کوئی اور ہے، اور جس نے اس ناکامی کی سولی پر چڑھنا ہے وہ بھی آپ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ ناکامی ایک رات کا مرکہ نہیں، ناکامی دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کی ریاستوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ چلے آپ جاگتی آنکھوں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اب بھی کسی کو لگتا ہے کہ اسے اچانک ناکامی نے آ لیا، اس کی آنکھ کھلی تو وہ ناکامی کے دیس میں کھڑا تھا، تو کم از کم یہ بات ماننے کی نہیں ہے۔ اور آپ بھی مت مانیے گا، کیونکہ ہم خود اپنی سوچوں، پھر دہراتیوں سوچوں، پھر رویوں، پھر عقائد اور منصوبوں سے اپنی ناکامی کے قدم مضبوط کر لیتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اچھے کی امید رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور عموماً لوگ جملہ بولتے ہیں، میں تو اچھا کر ہی نہیں سکتی، میرے لیے تو یہ ممکن نہیں۔ پھر خوابوں سے ناتا توڑ لیتے ہیں، اب میں کچھ نہیں کر سکتی، پہلے جو کرنا تھا کر دیا۔ جب خواب نہیں دیکھیں گے تو آپ اس کے لیے کوشش کہاں سے کریں گے؟ پھر تیسری چیز ہوتی ہے، گزارا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب خواب ہاتھوں سے جاتے ہیں نا، تو پیچھے سے گزارے رہ جاتے ہیں۔ ایکسیلنسی کے خواب بھی دیکھنے چھوڑ دیے تو پھر گزارے ہی کریں گے نا، اور اس کے بعد آپ کو ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، آفٹر آل افیکٹ، پھر خود سے نفرت کا رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان ناکام ہوتا ہے نا، تو اس کو خود سے نفرت ہوتی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، میرے میں کمٹمنٹ کوئی نہیں، جو کہتی ہوں نبھاتی کوئی نہیں، یہ بس میں شروع کرتی ہوں آگے نہیں جڑتی، اور بالآخر کم مائگی کے احساس کے قیدی بن جاتے ہیں۔ کم مائگی کا احساس کیا ہوتا ہے؟ مایا کہتے ہیں مال کو اردو میں، یعنی میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو کچھ سکلز ہی نہیں دی اللہ نے، ہم کس کام کے ہیں جی، ہمیں پلاننگ زہر لگتی ہے۔ آنے والے چیلنج سے نبرداز ماں ہونے کی تیاری کرنا ہمیں تکلیف دیتا ہے، ڈٹ جانا ہمیں کٹھن اور کھسک جانا آسان لگتا ہے، ذمہ داری لینا مشکل اور الزام دینا بہتر لگتا ہے۔ دہراؤں یہ جملے، ہمیں پلاننگ زہر لگتی ہے، آنے والے چیلنج سے نبرداز ماں ہونے کی تیاری کرنا یعنی چیلنجز سے نبٹنا ہمیں تکلیف دہ لگتا ہے، ڈٹ جانا ہمیں کٹھن لگتا ہے اور کھسک جانا آسان لگتا ہے، ذمہ داری لینا مشکل اور الزام دینا بہتر لگتا ہے۔ ہم ہر روز ایک اینٹ لگاتے جاتے ہیں، جانتے بوجھتے کہ یہ اینٹ ایک ایسی جیل کا روپ دھارنے جا رہی ہے جس میں ہمارے روشن مستقبل سے وابستہ ہر خواب نے عمر قید کی سزا بھگتنی ہے۔ یعنی ایسا بندہ پھر واقعی ڈپریشن میں نہ جائے تو کہاں جائے؟ تو خلاصہ کیا ہے کہ اگر کامیابی راتوں رات نہیں آتی تو خود کو بدلنے کا کیا فائدہ؟ اپنے رویے اور سوچ کو خدا حافظ کہنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ ایسی کامیابی کا کیا کرنا جو فوراً نہیں آنے والی، جو انتظار ہی کروائی جاتی ہے؟ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ انسان کے ہر عمل کے اندر اس کا انجام بالکل ایسے ہی چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ لکھے ذرا یہ جملہ، انسان کے ہر عمل، اب ہر عمل کو کرتے ہوئے سوچئے، جو بھی عمل آپ نے کیا ابھی تک، آپ سوچتے ہیں وہ چھوٹی چیز ہے، لیکن وہ چھوٹی نہیں ہوتی، اس کے اندر آپ کی ناکامی کا بیج چھپا ہوتا ہے۔ اچھے کام کریں گے تو کامیابیاں، برے کام کریں گے تو ناکامیاں، جو کام جس حد پہ کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے کروائے گا۔ ذرا سوچ کے بتائیے کہ صبح، دوپہر اور شام آپ جو کچھ کرتے ہیں، اس میں آپ کی کامیابی کا درخت چھپا ہے یا ناکامی کا؟ آپ کے ڈیلی ایکشن آپ کو اپنے خوابوں کے قریب لے کے جا رہے ہیں یا ناکامی کے؟ یعنی آپ کے ڈیلی ایکشن آپ کو اپنے خوابوں کے قریب لے کے جا رہے ہیں یا ان سے کوسوں دور؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے خوابوں میں تو آپ خود کو کامیاب دیکھنے کے آرزو مند ہیں، جبکہ آپ کے طریقہ واردات کے اندر چھپا ناکامی کا بیج تیزی سے نشو و نما کی منزلیں طے کرتا جا رہا ہے؟ یہ ہم سب جب تک خود سے کہیں گے اور سو پوچھیں گے نہیں نا، جواب نہیں ملے گا۔ کیا میری کوششیں کامیاب ہونے والی ہیں؟ چاہتے تم سب ہیں، لیکن عمل میں کیا ہو رہا ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی اپنی آج کی کوششوں کے دوررس نتائج دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دوررس نتائج دیکھیں؟ کیا آپ آج سے نکل کر کل، لکھیے گا کل اور آج کو، کیا آپ آج سے نکل کر کل پہ ایک نگاہ ڈالنے کا وقت نہیں نکال سکتے؟ یعنی آج کے دن کل کی پلاننگ نہیں کر سکتے. وقتی سہولتوں، آسانیوں، سستیوں اور سہل پسندیوں کے جھانسے میں مت آئیے. وقتی سہولتوں، ہم کہتے ہیں میری سہولت نہیں ہے، سہولت یہ ہے، تو سہولت میں تو نہیں کامیابی چھپی. اللہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ میں یہ تو نہیں کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں آسان راستہ دے دے. ہم کہتے ہیں نہیں، وہ دے دے جو منزل پر پہنچے. اور جب کوئی کام کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں بھی کرنا تو پھر ہے نا، مشکل ہے یا آسان کر لیں گے، اللہ کرا لے گا. تو جو لوگ ہر وقت سہولت دیکھتے ہیں نا، میرے لیے ممکن نہیں، میرے لیے آسان نہیں، میرے لیے یہ نہیں، تو یاد رکھیے وہ وقتی سہولتوں میں کھو جاتے ہیں. اور آسانی، آسان ہے، مشکل، آج میرا آنا مشکل ہے، تو بھائی مشکل ہی میں تو اجر ہے. ہر وقت آسانیاں تو زندگی میں نہیں آ سکتی نا. اور سستیوں اور سہل پسندیاں، ان کے جھانسوں میں مت آئیے. اپنی آج کی کاوشوں اور مستقبل میں ان کے نتائج کے درمیان، لکھے گا یہ جملہ، آج کی کوششیں اور مستقبل میں ان کے نتائج، ان کے درمیان ربط ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اگر ربط نہ بنتا نظر آئے تو بے ربطگی کو درست ایکشن سے رابطے میں بدلیے. یعنی اگر آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے لیکن آپ ہوتے دکھ نہیں رہے، تو چیک کیجئے کہ میں کس روڈ پہ جا رہی ہوں. ہو سکتا ہے ارادہ تو کامیاب ہونے کا کیا ہو اور ناکامی کی روڈ پہ سفر شروع کیا ہو. چلیں فرض کریں، کیا ہم سوچ بدل بھی لیں تو بھی کامیابی کون سی جلد ملنے والی ہے؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی میں بدل گئی تو کیا سب بدل جائیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ نے سوال یہ کیا ہو خود سے. بات تو ٹھیک ہے کہ وقت تو لگے گا، ناکامی کی سوچو کی جگہ کامیابی کا بیج پھلنے پھولنے میں. اگر آپ ہفتے میں 6 دن ورزش ترک کر کے 7ویں دن ورزش کی بھرمار کر بھی دیں تو آپ کا جسم اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. کیا آپ کہے چلو ایک ہی دن کر لوں، ایک پورا دن فاقہ کر لوں اور اس کے بعد اگلا پورا دن کھاتی رہوں؟ فائدہ نہیں ہوتا نا. کامیابی کا پھل آپ راتوں رات نہیں کاٹ سکتے، لیکن کم از کم آج آپ بیج تو ڈال سکتے ہیں کامیابی کا. پھل اور بیج کے بیچ میں کتنا صبر ہوتا ہے. بیج تو ڈالیے، انشاءاللہ اللہ پھل بھی دے گا. کریں کیا؟ اب آخری باتیں. نمبر 1، آپ کو ہر روز اپنے حصے کا کام کرنا ہے. ہر روز ایک اینٹ لگانی ہے. پھر ہر روز ایسے خیالات، رویوں اور سوچوں کی حوصلہ افزائی، گویا کہ آپ یاری کرنی ہے، پانی دینا، جو کامیابی کی عمارت میں خوبصورت اینٹ کا درجہ حاصل کرتی جائے. اور یہ خواب میں نہیں کرنا، یہ ہم نے سب نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ کرنا ہے، شعوری کوشش کے ساتھ، ذمہ داری سے، لگن سے، اور ہر روز ایک نئے ولولے سے. پھر ایک دن اپنی آنکھوں کے سامنے آپ ایک بلند عمارت دیکھیں گے. اب تصور میں لائیے ذرا اپنا مستقبل. وہ عمارت ہوگی آپ کے شاندار مستقبل کی عمارت. ایک تناور درخت دیکھیں گے اپنی کامیابی کا، اور پھر آپ چاہیں تو اس مضبوط درخت کی شاخوں کے ساتھ الٹا لٹکا سکتے ہیں آپ کے خلاف سازش کرنے والوں کی منفی سوچوں اور بیمار رویوں کو. کیا پتا چلا؟ کہ جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں نا، تو جو لوگ ہمیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہنسیں، وہ روئیں، وہ پریشان ہیں. آپ کی کامیابی آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اب آپ اور میں خود سے سوچیں، کیا میں نے کامیابیوں کا بیج ڈالا ہوا اپنی زندگی میں کہ ناکامیوں کا؟ پہلی چیز ہم نے دیکھی تھی ڈسپلن. کیا میری زندگی میں ڈسپلن ہے؟ پھر کیا میں اچھی سوچیں رکھتی ہوں اپنے بارے میں؟ پھر اگلی چیز ہم نے دیکھی، کیا میرے خواب ہیں مستقبل کے بارے میں؟ پھر آپ نے آپ سے پوچھیے، کیا میری کوششوں میں تسلسل ہے؟ موڈ کی غلام تو نہیں ہوں؟ پھر خود سے پوچھیے، کیا میں نے مستقبل کی پلاننگ کی ہوئی ہے؟ کیا معلوم ہونے کے بعد میں اپنی روش بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ اور کیا مجھے اس بات کا یقین آ گیا کہ انسان کے ہر عمل کے اندر اس کا انجام ایسے ہی چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت؟ کیا میں ہر وقت سہولت ڈھونڈتی ہوں؟ پھر خود سے پوچھئے، کیا میں آسانیوں کی متلاشی رہتی ہوں؟ کہیں میں سست تو نہیں ہوں؟ کہیں میں سہل پسند تو نہیں ہوں؟ کیا میری آج کی کوششوں اور مستقبل کے نتائج کے درمیان میں ربط ہے؟ کیا میں آج سوچ بدل لوں تو ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاؤں گی؟ کیا میں آج کا کام آج کرتی ہوں، ہر روز کامیاب ہونے کی کوشش کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جتنا زیادہ اپنے آپ کو خود گہری نظروں سے دیکھیں گے نا، تنقیدی نظروں سے دیکھیں گے، اتنا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور بہت سارے لوگ ہیں جو رکاوٹوں کا شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں. آپ میں سے کسی سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے کامیاب ہونے یا آپ جو چاہتے ہیں اس کے کرنے کے راستے میں کوئی رکاوٹیں ہیں تو ہاتھ کھڑا کیجیے. ہم سب ہی اپنے اپنے پہ لیتے ہیں نا، آپ کورس کرنا چاہتے ہیں، آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کام کرنا چاہتے ہیں. کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے راستوں میں رکاوٹیں، وہ ہاتھ کھڑے کریں؟ میرا رہے جو ہاتھ کھڑا نہیں کر رہے نا، وہ میرا سوال ہی نہیں سمجھے، کیونکہ ہم سب کے راستوں میں رکاوٹیں ہیں. میرے پاس بھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں. تو آپ کو پانچ طریقے بتاتی ہوں کہ جب ہمارے آگے بڑھنے کے راستے میں رکاوٹیں ہوں، وہ کون سی ہوتی ہیں، ان سے کیسے نبٹنا ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ہم نے اپنا بہت ہی پیارا سا سیشن کمپلیٹ کیا اللہ کی توفیق سے، ہے نا. ہمیشہ بہت ہی ریلیکسنگ اور بہت ہی حوصلہ بڑھانے والا ہوتا ہے یہ والا سیشن، ایسے ہے نا. ہمارے ایسا لگتا ہے ہماری اپنی جو ہے نا، اپنی ہم سیلف انالیسس کا ہمیں موقع ملتا ہے. الحمد للہ، الحمد للہ. تو چلیں آپ لوگ لکھیں ایک ایک سینٹینس میں، آج آپ نے کیا لکھا، اپنے لیے کیا سیکھا. کچھ لکھتے ہوں گے نا اپنے لیے، آپ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھتے ہوں گے، ہے نا. کیونکہ یہ ایسے تو نہیں ویک اپ کال ہے نا فار آل آف اس، الحمد للہ، کہ بلیم نہیں کرنا دوسرے کو اپنی ناکامی کا، یا ناکامی ایسے ہی نہیں آ جاتی، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، ہماری اپنے ہی ہمارے رویوں کا، ہمارا جو وے آف لائف ہے اسی کی وجہ سے ناکامی ہوتی نا. کیونکہ یہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں بتایا کہ جو بھی خیر ہے ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور جو بھی ہماری جو کمی کوتاہی ہے وہ ہماری کمیوں کی وجہ سے ہے نا. نیگیٹو نہیں سوچنا، ٹھیک ہے نا، کہ جو بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کچھ بھی آتا ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے نا، وہ ایسے ہی ہے نا. تو مین کامیابی کی اگر آپ وجہ دیکھیں، مین کیا ہے، کیا آپ نے دیکھا اپنے لیے، ایک ورڈ میں اگر ہم آپ سے کہیں، آپ بتائیں کیا ہے وہ کامیابی جو ہمیں کامیاب کر سکتی ہے. اچھا خواب وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے ڈسپلن نا، ٹھیک ہے پلاننگ، ٹھیک ہے ڈسپلن، خواب اونچے خواب، ٹھیک ہے نا. اور پھر ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، عملی جامع پہنچانے کے لیے ڈسپلن بہت ضروری ہے نا. تو ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں. ہماری نماز کیا ہے اگر ہم دیکھیں، پانچ ٹائم جو اللہ نے ہمیں نماز دی ہے وہ ہمیں ڈسپلن سکھانے کے لیے نا. ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ایک ہی وقت میں سارا دن میں پانچ نمازیں پڑھ لیں. تو ہمارا مجھے تو لگتا ہے وہاں سے ڈسپلن سٹارٹ ہوتا ہے نا، کہ پورے دن کا جو ہمارا ہے وہ اس کے گرد ریوالو کرتا ہے. ہم اپنے ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں اس کے ساتھ، ہے نا. بالکل کہ اپنی آئی شوڈ اون مائی فیلئر اور سکسیس کین ناٹ گرو اے ٹری بٹ ایٹ لیسٹ کین پلانٹ اٹ سیڈ ود مرسی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. بالکل آج ہمارا دیکھیں صبح کے بھی جو ہمارا آج ہم نے پڑھا اس میں بھی تو ہم نے یہی دیکھا نا ملتانس النفس قدمت لغد ہے نا, تو اس میں بھی آج دیکھیں کہ ہم کل کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہر نفس کو سوچنا ہے نا, تو ہم نے اس پہ نظر رکھنی ہے ٹھیک ہے نا. اور پھر اگر ہم دیکھیں جو بھی ہم نے سارا پڑھا اس میں سے کریں کہ ناکامی کی وجہ کیا ہے, اپنے لیے ہم دیکھیں کہ وجہ کیا ہے, ڈسپلن کی کمی ٹھیک ہے نا, چھوٹے چھوٹے سے اگر آپ پوائنٹس میں لکھ لیں اور پھر ان کو پہلے تو وہی بات ہے نا کہ جب تک ڈیزیز ڈائگنوز نہیں ہوگی تو ہم اس کا علاج کیسے کریں گے ہے نا. تو اگر ہمارے ہمیں کہیں لگتا ہے کہ کوئی کام ہم کرنا شروع کیا, دنیا کا ہو دین کا ہو کوئی بھی کام ہو, تو اس میں ہمیں ناکامی ہو جاتی ہے, تو ہم دیکھیں اس کو ہے نا کہ کہاں پہ کیا کیا کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے نا, کہ کیا ڈسپلن کی کمی ٹھیک ہے, مین مین جو ہم نے دیکھی. پھر ہمارا جو سوچنے کا طریقہ, کچھ لوگ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ کر ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے نا, پھر ہمارا ایٹیچیوڈ رویے کیسے ہمارے ٹھیک ہے, ہم کیونکہ کچھ حاصل کرنے کے لیے پھر ہمیں کچھ سیکریفائس بھی تو کرنا ہے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایک ہی کلاس میں ہر ڈفرینٹ لوگوں کو ایک ہی طرح کی اپرچونیٹیز ملی ہوئی ہیں نا, لیکن اس میں سے کچھ لوگ ایکسل کر جاتے ہیں, کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں, وجہ کیا ہوتی ہے؟ لائف از سو شارٹ, ٹمارو نیور کمز اٹ بیکمز ٹوڈے ٹھیک ہے, اسٹارٹ فروم ٹوڈے نیور نا, آج کا کام آج, ٹمارو نیور کمز رائٹ. کیونکہ جو بھی ہم نے فن لائف میں جتنا بھی پڑھتے جا رہے ہیں ہم, کہ وہی کہ خواب دیکھنے ہیں, مسلسل جدوجہد کرنی ہے, اونچے خواب دیکھنے ہیں نا, اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. وہی بات کہ اگر دوسرا پرسن کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی, وجہ یہ ہے کہ دوسرا جو ہے وہ اپنی اس میں ایفرٹ ڈال رہا ہے, ہم ایفرٹ نہیں ڈال رہے ہیں نا. تو جو بھی ہم عمل کرتے ہیں نا, اس کا انجام اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے نا, کہ جو بھی اچھا کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا اور جو برا کرے گا اپنے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے نا. ناکامی کو مان کر کامیابی کا سفر مسلسل جاری رکھنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے نا ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل آپ لوگ الحمدللہ ٹھیک دیکھ رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک راستہ دکھایا, یہ راستہ ہے نا جنت کا راستہ الحمدللہ, جو ہمارے شروع کے جو تھے وہ یہی تھے نا, سبیل الجنہ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں پھر وہی بات نا کہ یہ خواب ہے ہمارا جنت میں جانا ٹھیک ہے, تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے. تو یہی کام اس میں بھی اپلائی ہوتا ہے, یہی کام جو بھی کام کریں اس کو احسان کے لیول پہ کریں. اگر تو گزارا کرنا ہے پھر تو ایسے بھی ہوتا جائے گا, لیکن احسان کے لیول پہ کام کریں گے اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی ہے نا, اپنے اندر ڈسپلن لانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس پہ ہم عمل کریں ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرے کروائے ہم سے جو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے نا. آمین. تو جزاکم اللہ خیر. اس کو ضرور جو نا اپنے یہ کوشچنز ہیں ان کو ضرور لکھیں, اپنے لیے لکھیں, اپنے ہاتھوں سے لکھ کے لگائیں اس کو. پھر جو کہاں جہاں جہاں کمیاں کو کم کاٹتے جائیں اس کو, اس پہ کوشش کریں اس کو پھر کراس کرتے جائیں انشاءاللہ, تاکہ ایک خوبصورت سی پرسنالٹی ہماری گروم ہو جائے اینڈ تک جب تک ہمارا کورس ختم ہوگا. ادروائز تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو کریں گے نہیں ٹھیک ہے نا. ایز اے گروپ آپ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ ایکٹیویٹی کریں اس کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والوں میں سے بنائے. جزاکم اللہ خیر. ابھی ہم آپ لوگ جو نا 10 منٹس کی بریک لیں, اس کے بعد ہم کلاس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ ملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن ظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك
حبيبتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده
فریش بھی ہو گئے ہوں گے چھوٹی سی بریک میں. ایسے ہی ہے نا, کتنے لوگ ہیں جو آگے ہیں اپنے پی سی ایس کے پاس وہ رہتی ہیں اپنی کلاس کو کنٹینیو کرنے کے لیے. الحمدللہ. تو آج آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کا ریڈنگ کا سیشن ہے. اچھا الحمدللہ. تو جی کا ریڈنگ کا سیشن ہے. اپنے اپنے مائک سے مصحف کے ساتھ ریڈی رہے, ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ اگر ہمارے ساتھ کلاس میں ہیں تو آپ پلیز اپنا ہینڈ ریز کریں, میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. الحمدللہ. چلیں ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. اوکے ہم نے سورۃ نوح شروع کی تھی, آپ لوگ نکال لیجیے, پھر ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ریڈنگ میں. ہم پڑھے تھے آیہ نمبر 10 سے, انشاءاللہ شروع کریں گے آیہ نمبر 10 سے لے کر 16 تک انشاءاللہ. میں مائک چھوڑتی ہوں, پر سسٹر آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر ہنا, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ان شاء اللہ فرسٹ اس کا آپ کر لیجیے آئی نمبر 10 سے لے کر 16 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ٹھیک ہے.
السلام علیکم. ابھی آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ اوکے الحمد للہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں یہ کہتی کہ غنہ کے جو رینکس ہیں اس کے اوپر آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے کہ رینکس آف غنہ آپ کے تھوڑے ویک ہیں, تو مارک کر کے جہاں جہاں ادغام ہو رہا ہے یا نون میم تشدید کے ساتھ ہے تو آپ نے ان پلیسز کو مارک کر دیجئے, اور پھر وہاں پر آپ نے اکمل ٹائم کے لیے رکنا ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے جہاں اخفا ہے وہاں پر آپ اس کو مارک کر لیجئے اور اسے نا کامل ٹائم دیجئے, کامل ٹائم کے لیے وہاں پر رکے. پھر اسی طرح سے قوف کے مخرج کے اوپر تھوڑا پریکٹس کریں کہ اس کا ہٹ مزید اسٹرانگ ہونا چاہیے, پلس جو ہیوی لائٹ لیٹرز ہیں نا ان کے کمبینیشن کے اوپر پریکٹس کریں. جیسے یہ ورڈ تھا وجعل القمر, تو یہ بالکل ایک جیسے تینوں لیٹرز ایک جیسے لگ رہے تھے. اس میں قوف ہیوی کریں گے, را ہیوی کریں گے اور میڈل والا میم لائٹ ہوگا وجعل القمر. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. صحیح, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, نیکسٹ سسٹر, سسٹر نبیلہ میں دیکھتی ہوں کہ مجھے آواز نہیں تو میں نا آپ کو پھر اسکائپ پہ امیڈیٹ کال کر دیتی ہوں انشاءاللہ. نیکسٹ سسٹر, آپ انہی آیات کو پھر سے پڑھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. آواز ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے, میں کنٹینیو کروں یا پھر ویٹ کروں؟ سسٹر نبیلہ بتائیں. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويجعلنا آتی لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. جزاك الله خير, السلام عليكم.
آمین ویاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز کلیئر ہے نا؟ اوکے الحمد للہ. سو اس میں جی کچھ تھوڑا سا شروع کا حصہ میں نہیں سن سکی, لیکن جس چیز کے اوپر آپ کو زیادہ پریکٹس کرنی ہے وہ اگین وہی کہ جیسے یہاں پر ورڈ ہے بأموالٍ وبنين. یہاں پہ نا جیسے ادغام میں جاتے ہوئے واو کے اندر اس سے پہلے جو لام ہے میک شیور اس کے اندر نیزل ساؤنڈ نہ جائے. تھوڑی مجھے نا جیسے جاتے ہوئے کچھ لیٹرز میں اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے نیزل ساؤنڈ جا رہی ہے, پیچھے والا لیٹر افیکٹ ہو رہا ہے, تو بی ایم وا لے لے ود آؤٹ گنا اور پھر آپ اس کو واو کے ساتھ ملائیں بی ایم وا لیو بنین. پھر اسی طرح سے یہاں پہ یہ جو آیا 16 میں ورڈ ہے نور و جعل, یہاں پہ بھی مجھے یہ چیز فیل ہوئی کہ را کے اندر نیزل ساؤنڈ ہے نور نہیں نور رو ٹھیک ہے. تو ادغام کے اندر آپ نے نیزل ساؤنڈ لے کر جانی ہے اس سے پہلے نہیں. سیم از ود دا ورڈ جناتیوں ٹھیک ہے. تو ان ادغام سے پہلے والے لیٹرز کو آپ نے تھوڑا سا مزید کلیئر کرنا ہے. پھر اسی طرح سے آئی نمبر 15 میں جو ورڈ ہے وہ با کو, اس کے قو میں نا تھوڑی ہیوینیس اور ہوگی, یعنی کسرہ کے ساتھ ہے لیکن اس کے اندر مزید آپ ہیوینیس کو ایڈ کیجیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے 17 سے لے کر آئی نمبر 22 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا ليسكنوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصيني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کچھ نا تھوڑی تشکیل کی غلطیاں ہوگی, ورڈ میک اپ کی غلطیاں ہوگی, ان کو دیکھ لیجیے. جیسے آئی نمبر 20 میں یہ جو ورڈ ہے یہ ہے لیتس لوکو, یہ آپ کا نا تھوڑا وہ ہو گیا لیس کو نو کر کے آ گیا تھا لیتس لوکو. اس کے بعد جو ورڈ ہے نیکسٹ ٹائم ہے نا 22 میں انہم عصونی, یہاں پہ بھی یہ ورڈ آپ نے یا لین سے پڑھا عصونی نا عصونی. پھر ما لہ نہیں اٹس ما لوہ ود بما, تو ان کو مارک کر لیجئے ایک دفعہ, پھر ان ورڈز کو پڑھ لیجئے گا. پھر اسی طرح سے نا آپ نے تھوڑا سا لیٹر ٹا کے اوپر پریکٹس کرنی ہے. ٹا جو ہے وہ آپ جیسے ٹپ آف ٹنگ اوپر گم لائن کے ساتھ لگتی ہے تھوڑا اسٹرانگ ہو کے, اور جب آپ پارٹ کرتے ہیں نا ٹپ کو تو آپ نے ایئر بلو کرنی ہوتی ہے, آپ اس کو تا یوں نہیں بولتے. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا تا تا, یہ تا نہیں ہے, یہ ہے تا تا تا. اس کے اندر ہم آڈیبل ہونی چاہیے. تھوڑا سا تا کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنا ہے انشاءاللہ. پھر یہاں پہ جو لیٹر خ آ رہا تھا اس کا مخرج ویک ہے, ٹھیک ہے, خ کے اوپر بھی پریکٹس کریں. ادن الحلق along with the ہمس, آپ کی ہمس بھی اس میں کلیئر ہونی چاہیے. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا آپ نے پریکٹس کرنا ہے. پھر مینلی جو آپ کا تھا اخفا جیسے آ رہے تھے تو اخفا کے اوپر پریکٹس رکھیں, یعنی سُبُلًا فِجَاجًا. میں ابھی کچھ کپل آف ڈیز پہلے نا میں کسی اسٹوڈینٹ ان کے ساتھ بھی ایشو ہے اخفا کا. ایکچولی اخفا کی ہیوینس کا ایشو آپ کے 99% اسٹوڈینٹس کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں ان کو ایک ٹپ دے رہی تھی تو ان کو بہت ہیلپ کی, یعنی کافی ٹائم کے بعد انہیں یہ چیز سمجھ میں آئی کہ ہاؤ ٹو میک دا اخفاز لائف. میں نے یہ بتا رہی تھی کہ جیسے آپ بولتے ہیں نا مائی ساؤنڈ کا پریشر ہے نا وہ اندر باہر کی طرف جا رہا ہے, مائی ریلیکس ہو کے آپ کی جو مڈل پارٹ آف دا ٹنگ ہے وہ تھوڑا اوپر ہے اور ساؤنڈ کی جو آؤٹ ورڈ ہے. تو آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے, یعنی یہ ادغام ہے لیکن جو ڈائریکشن ہے وہ سیم رہے گی. سو بول یوں نہیں, اندر کی طرف نہیں, لاؤں نہیں, جیسے لائ اسی طرح سے لائیں میں یا کے کلوز جا رہے ہیں اور اب آپ فا کے مخرج کے کلوز جا رہے ہیں. تو آپ نے اس کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ یہ جب ہائڈ ہوگا تو ڈائریکشن ڈفرینٹ نہیں ہوتی, تھوڑا مخرج کے اندر ادغام اور اخفا کے اندر ڈفرینس آتا ہے لیکن ڈائریکشن جو پریشر کی ہے وہ آپ کی آگے کی طرف ہی رہے گی. سو بول فی جا جا مک رونگ بار, یہاں پر بھی نا یوں نہیں, رو یہ اندر جا رہا ہے یعنی اندر کی طرف ڈائریکٹ ہو رہی ہے ساؤنڈ نہیں, مک رونگ رونگ بار. تو اس کو آپ نے تھوڑا سا پریکٹس کرنا ہے کہ جو اخفاظ ہیں انہیں لائٹ رکھا جائے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے, انہی آیات کو ریپیٹ کیجیے 17-22.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, میں شروع کرتی ہوں. کہاں سے؟ ہاں جی 17 پہ شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ایک سیکنڈ میں پیج ہو گیا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا. ہاں جی اتنا ہی کرنا ہے شاید, 22 تک کرنا. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ اوکے الحمدللہ. جی اوکے، اس میں نا تھوڑا سا ابھی بھی آپ کو مد کے اوپر پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑی جہاں جہاں پہ نا، خاص طور پر جو لاسٹ لیٹرز ہیں، مڈل آف ورڈ میں پھر آپ کی لینتھ بہتر ہے، لیکن جو لاسٹ والے ورڈز ہیں ان میں آپ کو نا ابھی بھی پریکٹس کی ضرورت ہے کہ وہ اسٹریچ نہ ہو. تو جیسے یہاں پر یہ آیا نمبر 19 میں ورڈ آ رہا تھا، واللہ جعل لکم، اس میں ہا کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، لائک ڈونٹ سے واللہ جعل، نہیں واللہ جعل لکم الارض بساطا، پھر یعنی آپ نے اس کو بھی نا شارٹ کر کے پڑھنا ہے، تو ہا آپ کا شارٹ ہونا چاہیے. جیسے پیچھے والی آیت میں ثم یعیدکم، یہاں پر بھی میم جو ہے اس کو تھوڑا کوئک رکھیں گے. پھر آیت 21 میں من لم یزدہ مالہ، یہاں پر لم یزدہ مالہ، یہ والا ہاں تھوڑا لمبا ہو گیا تھا. پھر مالہ وولدہ، یعنی وولدہ، اس میں وو لا اور دو تینوں چاروں لیٹرز ایک لینتھ کے ہیں، یعنی آج شارٹ کر کے آپ نے کوئک کر کے پڑھنا ہے. مالہ وولدہ الا خسارا، تو یعنی ان لینتھ کے اوپر پریکٹس کرنی ہے. پھر لاسٹ میں جو ورڈ تھا 22 میں کبارا، اس میں با کی تشدید کو آپ نے مکمل کرنا ہے، تھوڑی ویک تھی، کبارا. اوکے پھر ایک اور چیز، جیسے یہاں پر جو ورڈز آ رہے تھے ان میں سے آپ اس ویک میں جس مخرج کے اوپر پریکٹس کریں وہ خو ہے، ٹھیک ہے؟ جو پیچھے والے لیٹرز تھے ان کی پریکٹس کے ساتھ، لائک ہائن کے ساتھ نا، جسٹ ایڈ خو. خو اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، بس آپ نے اس کو نا فوکس کرنا ہے کہ یہ اقصل، یعنی بالکل جو سوری ادن الحلق سے آئے، پلس اس میں ایئر ہو. وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا، یہ تھوڑا سا آپ کا مخرج ویک لگ رہا تھا، تو اس کو آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. جی ایک سسٹر آپ پڑھیے 23 سے لے کر 25 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام علیکم، آواز آ رہی میری؟ الحمدللہ.
being bad. Actually, I'm always very true. Bismillahir Rahmanir Rahim. Thoda sa na Bismillah ki upar bhi practice kijiye. Jo harakat ka istemal hai, uske upar apne practice ke liye. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yahan par bhi dikha ye Bismillahir ki tarah sound hai, ye nahi. Bismillahi aur phir ro ke saath. Bismillahir Rahmanir Rahim. Is par bhi thoda sa practice kar rahe hain. پھر دیکھی جگہ سے جو آئے نمبر 24 ہے اس میں ورڈ بہت 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 لوگ بہت کا مخرج پریکٹس کریں پلس دال کے اوپر کم کرنا اسٹرانگ رکھیں وہ خود بہت لوگ آپ یہاں پر دیکھیں یہی کا جو ورڈ آیا ہے والا تہذیب زیادہ کو اسٹرانگ کریں وزن کے ساتھ اور یعنی بالکل کلیئرلی ڈسٹنکٹ ہونی چاہیے دونوں لگتا ہے ایک دوسرے سے والا تہذیب پھر آگے بھی جیسے بال آ رہے ہیں تو تھوڑا بال کے مخرج کے اوپر بھی پریکٹس رکھیں کہ بالکل لاسٹ جو ٹو تھرڈ کو سیریس سائز ہے وہ اس کے لیے بنا لوں پھر 25 میں جو ورڈ ہے میم اس قسم میں بھی مزید ابھی جگہ نہیں کہ آپ اس کو مزید باریک کر سکے میم آتی ہے با کو مزید ہے کہ پھر آگے جو ورڈ ہے او دیکھو اس میں حمزہ ہیلپ نہیں ہونا چاہیے او دیکھو یہاں پر بھی نا آپ کا قلقلہ محسوس تھا نیکسٹ ورڈ میں او دیکھو اس قلقلہ کو اسٹرانگ رکھیں گے کوئک رکھیں گے ٹھیک ہے پھر من دون اللہ اس میں یہاں پر بس اپیلا میں بتاتی ہوں من دون میں اپنے اس میں بھی ایسا کو تھوڑا لائٹ ہوتا ہے مما لیں گے اٹ ساؤنڈس لائک مما میل نہیں میل کو آپ کے پاس اور باری کریں مما مزید باری کر سکیں ٹھیک ہے صحیح ہے ان شاء اللہ آج کے لیے پھر یہی تک رکھتے نیکسٹ ویک آگے کنٹینیو کریں گے بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
ہاں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر احسن الجزا سسٹر ہینا فار بینگ پیشنس ود اس اور آپ اسٹوڈینٹس کے بھی ماشاء اللہ پیشنس کے اس کی جو بھی ہمیں ٹیکنیکل فالٹ کے باوجود آپ لوگوں نے سب تھے الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ نے اپنا سنا دیا ہے نا الحمد للہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو اور اسی طرح استقامت دے تو کچھ چیزیں یہ جو آتی ہیں میری آواز آ رہی ہے نا سب کو تو الحمد للہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہمیں مشکلیں آتی ہیں نا تو یہ ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں مجھے تو کبھی لگتا ہے کہ ہمیں ریئلائز کروانے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہو ہیلپ لیس وی آر ہے نا الحمد للہ ساری ہر چیز ہوتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے نا تو وہ ایک جب تک اللہ نہ چاہے تو الحمد للہ اللہ کلی حال تو انشاءاللہ ابھی ہم اس کو اپنے اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اپنا جو ہمارا نیکسٹ سیشن اصلاح القلوب کا بہت ہی خوبصورت اور الحمد للہ آج ہم نیا ٹاپک اسٹارٹ کر رہے ہیں صبر کا تو دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے اس میں کیا ہے آپ لوگ نوٹس لیں تو کنٹینیو کرتے ہیں ہم جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اصلاح القلوب کے سلسلے میں صبر کا ٹاپک دیکھیں گے صبر کا لفظ ہم میں سے کسی کے لیے نیا نہیں ہے اس کے مختلف اینگل ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں صبر کے ساتھ ہی کسی کی موت یا بیماری یا دکھ آتا ہے حالانکہ اگر صبر کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آپ کو 15 جملے لکھواؤں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ صبر زندگی ہے تو پہلا جملہ یہی لکھ لیجئے کہ صبر زندگی ہے صبر روشنی ہے حدیث میں آتا ہے صبر دیا صبر وہ شخص سوار ہے جو کبھی لڑکھڑاتا نہیں اور صبر وہ ننگی تلوار ہے جو کبھی کند نہیں پڑتی. ساری باتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بات یہی آئے گی کہ جو صبر کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. صبر اس لشکر کی مانت ہے جس کو کبھی شکست نہیں ہوئی. صبر اس مضبوط قلعے کی طرح ہے جس پر حملہ کرنے والا اسے کبھی گرا نہیں سکا. اور صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو لے کر کبھی راستہ نہیں بھٹکتی. صبر اور مدد دو جڑواں بھائی ہیں. یعنی وستعین بالصبری والصلاۃ, جو صبر کرے گا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا چاہے وہ نان مسلم کیوں نہ ہو. صبر کا مقام جسم میں سر کے مقام کی طرح ہے. یعنی جو اہمیت جسم میں سر کی ہے نا, زندگی میں وہی حیثیت صبر کی ہے. صبر دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی کی کنجی ہے. صبر اللہ کے راستے میں کلمہ حق کو بلند کرنے کی خاطر جانے دینے والوں کے لیے تحفہ ہے. یعنی جب آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے نا تو آپ کو صبر تو کرنا ہی پڑے گا, اس صبر کے بغیر بات نہیں بنتی. دعوت اور تبلیغ سے منسلک لوگوں کے لیے یہ امید کی کرن ہے کہ لوگ مانے کہ نہ مانے وہ کام کرتے ہی رہیں. یعنی نتائج سے اوپر اٹھ کر کام کرنا. اسی طرح صبر عالم دین کے لیے زیادہ راہ ہے. جو دین کا عالم ہے نا, جو دوسروں کو دین کا علم دینا چاہتا ہے, تو اس کے لیے جو زیادہ راہ ہے وہ صبر ہے. صبر کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. پھر صبر چھوٹے بڑے بچے بوڑھے سب کے لیے ضروری ہے. یعنی اس کا عمر سے تعلق نہیں ہے. اور صبر وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے رحمت کا سفر شروع ہوتا ہے. اب جب اتنا کچھ ہے صبر, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر کیا ہے, اس کی کیا قسمیں, فائدے کیا ہیں, اور اس مقام تک کہاں تک کیسے پہنچے, اور پھر اس کے راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں. آئیے دیکھتے ہیں صبر کی لغوی تعریف. لغوی کیا ہے؟ لغت سے, ڈکشنری میں. اور آپ اگر کوڈ ورڈ لکھ لیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ اس کے سارے رنگ سمجھ آ جائیں گے. صبر کے لفظی معنی ہوتے ہیں قید کرنا. کہتے ہیں نا حبس, حبس دوام بھی آپ نے نام سنا ہوگا, ہمیشہ کی قید, روکنا. یہ معنی سورت کہف 528 میں آتا ہے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, اور اپنے آپ کو روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں, صبح بھی پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں. پھر اسی طرح بنی اسرائیل کی بات کرتے ہوئے سورت بقرہ 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من و سلوا کا انکار کس لفظ میں کیا تھا بنی اسرائیل نے, لن نصبر علی طعام واحد. تو یہاں سے آپ کو صبر کی ڈائمینشن سمجھ آئیں گی کہ ہم سے ہر روز ایک ہی کھانا نہیں کھایا جا سکتا. عرب لوگ کہتے ہیں قتل فلان صبرن, اسے قتل کرنے کی غرض سے قید کر لیا گیا. اب اسے اس وقت تک قید کی مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی جب تک کہ اس کو قتل کیا جائے. صبر کیسے؟ صبر یصبر صبرن, یہ اس کی تصریف ہے. اسی طرح سے زبان اور ادب کے اعتبار سے صبر جو ہے نا, یہ جزا و فضا کی ضد ہے. جزا و فضا کیا ہوتا ہے؟ بے صبرا ہونا. اور اس کے معنی ایک دوسرے سے فرق ہے. عرب لوگ کیسے بولتے ہیں؟ رجلن صابرن یا صبارن یا صبیرن یا صبورن. اسی طرح عربی زبان میں مؤنث کا صیغہ بھی صبور ہے, یعنی صبورا نہیں آئے گا, صبوری آتا ہے. اسی طرح سے جب یہ کہا جاتا ہے تصبیرو, تو مراد کیا ہے؟ کہ اس نے مشقت برداشت کر کے صبر کیا. یعنی ہر صبر آسان نہیں ہوتا, اس میں کئی مشکلات ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ دکھاوے کی خاطر تکلف والا صبر کیا. صبر کے پانچ درجے ہیں اور ہر درجے کو پا کر آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے. ایک ہوتا ہے بندہ صابر, دوسرا ہے مستبر, تیسرا ہے متصبر. آپ کم از کم بک میں عراب لگا لیجئے, کیونکہ جب آپ بعد میں خود پڑھیں گے تو عراب ٹھیک نہیں ہوں گے تو پروننسیشن بدل جائے گا. چوتھا ہے صبور اور پانچواں ہے صبار. کس میں کیا فرق ہے؟ صابر تو عام لفظ ہے، فاعل کا وزن ہے، عام طور پہ صبر کرنے والا. مستبر کہتے ہیں صبر پہ جمع رہنے والا، مشکلات سے دو چار شخص. اسی طرح متصبر کہتے ہیں جھوٹا بناوٹی صبر کرنے والا، یعنی دکھاوے کی خاطر اوپر اوپر سے ثابت کراتا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں. صبور کہتے ہیں صبر عظیم کا مظاہرہ کرنے والا، فاول کا وزن ہے، یعنی جس کے صبر کی لوگ پھر مثال دیں. چاہے جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ صبر کی انتہا ہو جائے اور اس کا مد مقابل اس کی سکت نہیں رکھتا. اسی طرح صبار کہتے ہیں حد سے زیادہ صبر و تحمل سے کام لینے والا. صبر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ نفس کو رغبت والی چیزوں سے روکنا. یہ لکھیے، ہاتھ سے لکھیں. ہمارا نفس ہمیں کلاس روم میں بھی مشکل میں ڈالتا ہے، چاہے کسی ضرورت کے تحت ہی ڈالے، لیکن رغبت والی چیزیں اور محبوب چیزوں سے روکنے کے لیے جو مشقت آتی ہے نا، تکلیف آتی ہے، اس کو برداشت کرنے کو صبر کہتے ہیں. اسی طرح ہوائے نفس کے چنگل میں پھنس جانے سے نفس کو بچانا صبر ہے. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ نفس کی پسندیدہ چیزوں سے روکنے میں جو مشقت ہے وہ صبر ہے، اور خواہشات سے خود کو روکنے میں جو مشقت ہے اس کو صبر کہتے ہیں. تیسری تعریف کیا ہے؟ کہ نفس کو اس چیز کی انجام دہی کی طرف گامزن کرنا جس کی انجام دہی اللہ کو مطلوب ہے، اور اس عمل سے روکنا جس سے اللہ نے منع کیا. ٹھیک ہے، یعنی اچھے کاموں پہ کرنے پہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ صبر ہے، اور برے کاموں سے رکنے پہ جو تکلیف ہے وہ صبر ہے. اسی طرح مصیبت اور ابتلاء کا مقابلہ کرتے ہوئے ڈٹے رہنے والے شخص کو صابر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے خود کو شکوے سے روکا، جزا و فضا سے روکا. اسی طرح رمضان کو شہر الصبر کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، کیونکہ اس میں سارے مسلمان پورا مہینہ کھانے پینے شہوت وغیرہ سے رکتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے باقی چیزوں کی طرح کہ کیا صبر ایک سائلنٹ چیز ہے، بس ایک ہی ہے؟ یہ اس کے سٹیپس ہیں. تو صبر کے مختلف درجے ہیں، جس طرح شکر کے ہم نے درجے پڑھے تھے نا، کیونکہ ہر بندے پہ تکلیفیں جو پڑتی ہیں نا وہ مختلف ہوتی ہیں. اور دوسری بات ہے سیم تکلیف دو لوگوں پہ پڑے گی نا مختلف پہ، تو ان کے حالات فرق ہے. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ تکلیف ایک ہی ہے، بیک گراؤنڈ فرق تھا. مثلا شادی کے بعد ہر لڑکی کو گھر کا کام کرنا پڑتا ہے. ایک وہ تھی جس نے ماں کے گھر میں بھی کیا ہوا تھا، ایک وہ تھی جس نے کبھی نہیں کیا ہوا. تکلیف ایک ہی ہے، حالات فرق ہے. ٹھیک ہے، تو لوگوں کے حالات اور واقعات کی وجہ سے صبر کے درجے بدل جاتے ہیں. سب سے پہلا کون سا ہے؟ اللہ کی حلال کردہ چیزیں، یعنی فرائض کے کرنے میں جو مشکل آتی ہے اس کا صبر، اور نافرمانیوں سے رکنے کا صبر. سب سے مشکل صبر ہی ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول کا صبر کہہ لیں، جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے. نماز کا صبر، ایک اللہ کو ماننے کا صبر، روزے کا صبر، حج کا صبر، پھر اسی طرح سے گناہوں سے بچنا. دونوں میں سے اہم کون ہے؟ دونوں ہی اہم ہیں، لیکن فرائض کو کرنا اہم تر ہے، کیونکہ فرائض کو انجام دیے بغیر گناہوں سے بچنے میں فائدہ نہیں ہے. تیسرا صبر ہوتا ہے جو مصیبتوں کے آنے پہ ہو، بیماری، پریشانی، تکلیف، یہ اس سے چھوٹا درجہ ہے. وجہ کیا؟ جو مصیبت آتی ہے وہ غیر اختیاری ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ بیمار ہوں کہ نہ ہوں، آپ کا بچہ بیمار ہو کہ نہ ہو. اب جب غیر اختیاری چیز آتی ہے تو بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تو پھر اس پہ تو بندہ مجبوراً ہی صبر کر لیتا ہے. جبکہ اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے رکنا سراسر اختیار ہے، ول پاور ہے آپ کے پاس، چوائس ہے. تو لہذا پہلے کا درجہ دوسرے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، امام ابن قیم کہتے ہیں کہ میں نے ابن تیمیہ کو یہ کہتے سنا، میں کہتی ہوں گولڈن ورڈز میں لکھنے کے قابل یہ کوٹیشن ہے ان کی. حضرت یوسف کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف عزیز مصر کی بیوی کی بات نہ ماننے پر جو صبر کر چکے تھے نا، یہ صبر بھائیوں کے کنویں میں ڈالنے سے بڑا تھا. سچ ہے کہ نہیں؟ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کوڑیوں کے دام بک گئے، باپ سے دور، خاندان سے دور، آزادی غلامی میں بدل گئی، لیکن یہ صبر چھوٹا تھا اس کی نسبت جو عزیز مصر کے گھر میں اس کی بیوی کی طرف سے تھا. وجہ کیا ہے؟ غیر اختیاری صبر جو ہوتا ہے نا، تو بندے کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے، کنویں میں گر جو گئے یا گرا جو دیے گئے، کیا کریں؟ وہاں پڑے رہیں گے نا. جبکہ عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ جو معاملہ آیا، یہ صبر اللہ کو پہچاننے والوں کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتے، یہ عارفین کا صبر ہے. کیونکہ جب انسان گناہ پر صبر کرتا ہے نا، تو اللہ کو یہ دکھاتا ہے کہ میں اپنے اوپر قابو پا کر تیری نافرمانی سے بچ سکتا ہوں. اور سب سے مشکل یہ صبر کب ہو جاتا ہے؟ جب سارے اسباب بھی ہوں اور وسائل بھی ہوں، مینز بھی ہوں اور سارے ٹولز بھی موجود ہوں، اور پھر طبیعت کرنے کو چاہے بھی. لکھیے ذرا، حضرت یوسف کے پاس کتنی پلیز تھی عزیز مصر کی بیوی کی دعوت کو قبول کرنے کی. نمبر ایک، چڑھتی جوانی یوسف کی. دوسری بات، غیر شادی شدہ، کوئی نعم البدل ہی نہیں تھا بیوی کا کہ چلو کسی اور سے خواہش پوری کرتے. تیسری چیز، اجنبیت، دیار غیر میں تھے اور وہاں بندے کو کسی کی شرم نہیں ہوتی، دوستوں میں خاندان میں بندے کو تھوڑی شرم ہوتی ہے. چوتھی چیز، غلامی، غلام تھے اور غلام بیچارہ کیا کرے، غلام تو بے دام ہوتا ہے اور عموماً غلاموں میں جھجک نہیں ہوتی آزاد لوگوں کی نسبت. پھر اگلی چیز، حسن و جمال اس عورت کا، منصب اور عہدے والی، بڑے گھر کی عورت تھی. پھر اگلی چیز، آقا تھی، مالکن تھی. پھر اگلی چیز، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی گارڈ مین نہیں تھا، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں تھا جس کا کھٹکا ہو. اور حسین عورت جب یوسف کو پکار رہی ہے اور خود اس چیز کی خواہش مند ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکا. کیوں؟ کیونکہ یوسف صابر تھے. کتنا مشکل ہوا ہوگا یوسف کے لیے یہ صبر. اور اس کے اپوزٹ قید تھی اور دھمکیاں دے رہی ہیں کہ تو اگر میری خواہش نہیں پوری کرے گا تو قید میں چلا جائے گا. بڑے دل گردے کی بات ہے. تو لہٰذا جس شخص نے اتنی کوششوں سے صبر کیا، پھر اللہ اس کو کیوں نہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے. تو لہٰذا پتا کیا چلا کہ اطاعت اور فرما برداری میں اور نافرمانی اور حرام سے جو بچنے کا صبر ہے نا، یہ تکلیفوں اور بیماریوں اور پریشانیوں کے صبر سے کئی گنا زیادہ ہے. اب پھر اگلا سوال آتا ہے کہ صبر کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ تو پہلی بات ہے کہ یہ صبر جو ہے نا، اس کے اتنے مختلف رنگ ہیں، پانچ قسمیں اس کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کی اہمیت دیکھیے کہ یہ فرض کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا. صیغہ امر کے ساتھ آتا ہے سورۃ آل عمران آیت 200، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. تو اس بیرو کا لفظ فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ لوگوں صبر کرو. پھر سورۃ بقرہ 45، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، صبر اور نماز سے مدد مانگو. پھر اسی طرح سے صبر کو اولو العزمی کہا گیا، سورۃ محمد 35، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزمی من الرسل، یعنی اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کرو. پھر سورۃ انفال آیت 15 میں کہا، فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، یہ صبر کی وہ قسم ہے جو دشمن سے مقابلے کے وقت پیش آتی ہے. سورۃ آل عمران 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ سستی کرو نہ غمگین ہو جاؤ. کیا پتہ چلا کہ میدان جنگ سے گزر جانا، ہٹ جانا بے صبری ہے. تو گویا کہ آپ کہیں کہ صبر پانچ قسم کی تکلیفیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں احکامات تکلیفیہ، پانچ ہیں. صبر اطاعت پہ، منہیات سے رکنے پہ، بیماریوں پہ، میدان جنگ پہ، دین کی نشر و اشاعت کی ترویج پہ. تو گویا کہ پھر صبر آپ کہہ لیجئے کبھی واجب ہوتا ہے، فرض بھی ہوتا ہے، پھر صبر مستحب بھی ہوتا ہے، مکروہ بھی ہوتا ہے اور حرام بھی ہوتا ہے. یہ ہم سب پڑھیں گے آگے. صبر واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے، مکروہ بھی ہے، مباح بھی ہے اور حرام بھی ہے. پانچوں کے گرد صبر گھومتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان صبر کرے یا نہ کرے تو اختیار ہوتا ہے، اس کو اولو العزمی کہتے ہیں، سمجھیے گا. ایک تھا نا اختیاری صبر اور ایک غیر اختیاری صبر، جو یوسف کی مثال میں دیکھا. کنویں میں ڈالے گئے، اختیار نہیں تھا، صبر ہی کرنا ہے. عزیز مصر نے کہا کیا کرو کہ میری بات مانو، تو اختیار تھا، یہ دوسرا درجہ ہے. اگلا صبر دیکھیے، جو ان عورتوں کے ہاتھوں مارے گئے، جب ساری عورتیں ہی آ گئیں، تب یوسف کے پاس تو اور بھی کھلی دعوت تھی. ایک نائٹ کلب میں جب اتنی عورتیں ایک مرد کو بلانے لگے، تو یوسف نے کیا کہا؟ قید میرے لیے ان عورتوں کے چنگل سے بہتر ہے. اس کو اولو العزمی کہتے ہیں، بات سمجھے؟ صبر کی جو پیک ہے نا ذروہ، اس کو اول العزم کہتے ہیں ہونا، یعنی یہ پھر صبر عزم میں ڈھل جاتا ہے جب چوائس ہو اور بندہ نہ کرے. سورۃ نحل آیت 126، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ہاں وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم بدلہ لے لو تو اتنا ہی لے لو جتنی تکلیف دی گئی، بلا شبہ کہ تم صبر کرو گے تو یقیناً یہ بہتر ہے. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ مظلوم کے پاس اختیار ہوتا ہے، ظالم سے بدلہ لے لے، ہے نا اختیار، اللہ نے حق دیا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، ٹھیک ہے اب دیا، لیکن وہ کیا کہتا ہے، نہیں میں نے کیا کرنا ہے، میں اپنے انتقام کی آگ کو صبر کی ٹھنڈک سے ٹھنڈا کروں گا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ انتقام نہیں لیتا. تو یہ صبر جو ہوتا ہے نا، یہ سب سے اوپر چلا جاتا ہے. بات بات ہے، چوائس ہونے کے باوجود ایک انسان جب صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پسندیدہ کہتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ مستحب ہے، یہ صبر جب چوائس ہو اور آپ صبر کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے، بدلہ لے سکتے ہیں، اس صبر کو صبر واجب نہیں کہیں گے، یہ مستحب ہے. کیونکہ اگر یہ صبر فرض ہوتا تو ہر ایک کو پھر ظالم کو معاف کرنا پڑتا. کلیئر ہوئی بات؟ یعنی وہی بات آ گئی کہ جتنی تکلیف اتنا اجر. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، واجب پر صبر کرنا واجب ہے، یہ بڑا آسان ہے، کوئی واجب کام ہے نا، مثلا نماز پڑھنا واجب ہے نا، آپ نماز پڑھیں گے اور اس میں جو مشکل ہوگی نا تو یہ واجب ہے. واجب حکم کو پیچھے ڈال دیں گے تو یہ حرام ہے، نماز چھوڑ دیں گے تو حرام ہو جائے گا نا. پھر اسی طرح حرام حرام ہے نا، حرام سے رکتے ہوئے نفس کو پیچھے ڈالنا یہ انسان پہ واجب ہے. یعنی آپ حرام کام سے رکتے ہیں تو صبر ہے، حرام میں پڑ جاتے تو یہ بے صبری ہے. آپ کہہ لیں کہ مکروہ چیز سے رکنا، جو انسان کے پاس مکروہات ہے یہ بھی پسندیدہ ہے، لیکن مکروہ کے کرنے کی خاطر اپنے جی کو مارنا یہ بھی مکروہ ہے. مباح کی خاطر صبر کا مظاہرہ کرنا بھی مباح. ساری بات کا خلاصہ پتہ کیا ہے کہ صبر مختلف طرح سے ہوتا ہے. آئیے ذرا اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. صبر واجب کی تین ممکنہ قسمیں. نمبر ایک، واجب صبر کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالی کی طرف سے کسی بھی ایسے کام کو کرے جس کا اس نے حکم دیا، ٹھیک ہے. پھر دوسرا صبر واجب کیا ہے؟ کہ تکلیف آئی، بیماری آئی تو رک جائے، جزا فضا نہ کرے، ناراض نہ ہو. مثلا فجر کی نماز پڑھنا یہ صبر واجب ہے. اسی طرح دوسری چیز، نافرمانی سے رکنا، اس پہ صبر. مثلا زنا سے رکنا، یہ کون سا صبر ہے؟ واجب ہے، نفس کنٹرول اور لائک دس. اسی طرح سے دوسری قسم ہے صبر مستحب، ریکمینڈیڈ ہے، پسندیدہ. مثلاً قیام اللیل، رات کو آپ اٹھے، پھر کھڑے ہو کر آپ پانی نہیں پی رہے، بیٹھ رہے، یہ بھی مستحب ہے. تیسرے درجے پہ صبر کبھی مکروہات میں شمار ہوتا ہے. مثلاً اس کو سمجھیے گا، صبر مکروہ کیسے ہو گیا؟ ہم تو اس کی بہت تعریفیں سن رہے تھے. تو وہ کب ہوتا ہے؟ اگر کسی بندے نے مستحب کام کرنے کی خاطر صبر و تحمل کی مشقت برداشت کی، سوچیے، کام پسندیدہ تھا، صبر کیا، اس کام کو ارادتاً انجام نہ دیا، یعنی مشقت سے ہی اور جان بوجھ کے اس کام کو نہ کیا، اسی طرح مکروہ کام کے کرنے پر صبر کرنا مکروہ کہلاتا. سمجھ آئیے بات آپ کو؟ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فرض کی ہے نا، تو اسے رکنا فرض صبر ہے. جس چیز کو اللہ نے مستحب کی ہے نا، اس کام سے رکنا صبر مستحب ہے. اور سیم یہی چیز مکروہ اور اگلی چیزوں پہ بھی ہے. ساری بحث سے آپ ایک چیز ضرور سمجھیے کہ صبر کے مختلف محاذ ہوتے ہیں. کبھی شرن صبر کرنا حرام بھی بن جاتا ہے، وہ کیسے ہوگا بھائی؟ صبر کرنا حرام ہے؟ غلط کام کرتا دیکھیں اور آپ صبر کر لیں، بیوی کو غلط کام کرتا دیکھا میں صبر کروں گا، یعنی عزیز مصر کا جو صبر تھا نا اپنی بیوی کو دیکھنے کے باوجود، وہ حرام صبر تھا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تین لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے جبکہ وہ بڑی دور سے آ رہی ہوگی. تو اس میں ایک کیا ہے؟ دیوس، کہ جو اپنے گھر والوں میں یعنی اپنی بیوی میں غلط چیز دیکھے اور اس کو نہ روکے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے کبھی صبر کرنا شریعت کی روشنی میں مباح بھی ہوتا ہے، وہ مباح پر صبر کرنا یا اس کے دفاع میں نفس کو مارنا ہے. اب ہم صبر کی قسمیں دیکھیں گے. محلوبکو کہتے ہیں کہ صبر کہاں جا کے کرے, جنگ سے میدان جنگ میں جا کے کی جاتی ہے, کھانا کچن میں پکایا جاتا ہے, تو صبر کہاں کریں گے؟ تو نمبر ایک, صبر کی ایک چوٹ آپ کے جسم پہ پڑتی ہے, پاؤں کا صبر, ٹانگوں کا, چلنے کا, کھڑے ہونے کا, کمر کے دکھنے کا, اور دوسری صبر کی چوٹ پڑتی ہے آپ کے نفس پہ, اندر کے جذبے, ایگو پہ چوٹ پڑی. قرآن سن رہے ہیں, ہر بات سن کے لگ رہا ہے ہماری بات ہے, تو یہ نفس کا صبر ہے نا. پھر اسی طرح صبر کو ایک اور اینگل سے دیکھیں تو دو قسمیں کیا بنی, اختیاری اور اضطراری, جس پہ بھی ہم نے بات بھی کی ہے. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر صبر کی چار مختلف قسمیں بنی. لکھیے گا ذرا, بدن اختیار کے ساتھ, مثلا دین کے راستے میں یا اللہ کی رضا میں مشقت والے کام کرنے اور اس پہ نفس کو مارنا. کوئی بھی کام دیکھ لے, نماز دیکھ لے, اس کا جسم پہ اثر آتا ہے نا. اللہ کے راستے میں چل کے گئے, بیٹھے, بولے, لکھا, سنا, پریشانی ہوئی, یعنی جب آپ کے پاس چوائس بھی موجود تھی پھر بھی آپ اللہ کے راستے کا کام کرتے رہے, یہ بدنی اختیاری صبر ہوا. دوسرا کیا ہے, بدنی اضطراری, مجھے مار پڑی, چوٹ پڑی, تو پٹائی کے وقت صبر کے سوا آپ کیا کریں گے؟ اب درد ختم تو نہیں ہوگا نا, تو صبر کرنا پڑے گا. یہ جسم پہ چوٹ پڑی ہے لیکن آپ مجبور ہیں, آپ کو وہ درد سہنا ہی پڑے گا. تیسرا جو ہے نفسی اختیاری, نفس پہ چوٹ پڑتی ہے. مثلا آپ کا دل چاہتا ہے آپ میوزک سنیں, موسیقی ہے, گٹار ہے, سرنگی ہے, آپ کہتے ہیں میں نے نہیں سننا. آپ نے اختیار کو یوز کیا نا کہ نہیں سنا, تو جتنی آپ کو اریٹیشن ہوئی, آپ کو ایڈکٹڈ تھے میوزک کے, لیکن آپ نے جو صبر کیا نا وہ آپ کا نفسی اختیاری ہوگا. چوتھا کیا ہے, نفسی اضطراری, مجبور ہے کرنے کے لیے, اور وہ کیا کہ کسی کا محبوب اسے دور ہے, اسے پیار کرنے والا اسے دور ہے, یا جدائی ہے, تب اس پہ تو صبر ہی کریں گے نا, یعنی جس کی چوٹ دل پہ پڑتی ہے. یہ جو ہم نے آخر میں دو پڑھی ہیں نا, نہ بدنی اضطراری نفسی, اگر آپ دیکھیں نا تو جو جانور ہوتے ہیں نا ان کو بھی کئی جگہ صبر کرنا پڑتا ہے. کیسے, آپ اس پہ وزن لاد دے, وہ بےچارا کیا کرے گا, مشکل میں نا, اس کو تو کرنا ہی پڑے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ نے آپ کو ان کی ڈور پکڑا دی ہے. تو انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہے, اختیار بھی ہے اور اضطرار بھی ہے, اسی لیے پھر اجر ہے. اور یہ یاد رکھ لیجیے, اللہ کی سنت ہے, جہاں چوائس ہے وہیں اجر ہے. مثلا سال ہے کہ ہمارا دل دھڑکتا ہے, تو دل دھڑکنے میں ہمیں نہ گناہ نہ ثواب ہے, کیونکہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے, ایسے ہی ہے نا. لیکن آپ چلتے ہیں, دوڑتے ہیں تاکہ آپ جلدی سے ٹرین پکڑ لیں اور آپ مسجد پہنچ جائیں, تو آپ کے وہ ایک ایک قدم کا اجر ہے, کیونکہ آپ ایک اپنے اختیار سے ایک نیک کام کے لیے نکلے تھے. ٹھیک ہے, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر کرنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے, جب چوٹ پڑے. نیا نیا صبر, ودی صاحب نے کئی بار سنی حضرت انس سے ہے کہ ایک عورت جو ایک قبر پر بیٹھی رو پیٹ رہی تھی, تو اللہ کے نبی نے اس کو جا کے نصیحت کی. اب چونکہ وہ آپ کو پہچانی نہیں, تو ذرا سی روڈ ہوئی, یعنی کہ آپ کو کیا پتا جو تکلیف مجھے پہنچی آپ کو پہنچی تو کیا ہوتا. خیر آپ نے اس کو کچھ نہ کہا, کیونکہ یہ وقت جو تھا اچھا نہیں تھا بات کرنے کا. بعد میں جب اس عورت کو پتا چلا کہ یہ اللہ کے نبی تھے تو بہت شرمندہ ہوئی, تو آپ نے کیا کہا کہ صبر تو غم سے دو چار ہوتے وقت ہی ہوتا ہے, اول وقت, اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ. تو لہٰذا انسان کو جب کوئی تکلیف ہو, کوئی بات کرے, یہ جو آپ کہتے ہیں نا میں بھڑک اٹھی, شکر کرے میں نے اس سے کوئی بڑی گولی نہیں چلا دی, شکر کرے میرا دماغ ہی نہیں پھٹ گیا فلاں کی بات سن کے, یہی وقت صبر کا ہوتا ہے. بعد میں اپولوجائز کرے, کچھ کرے, کیا فائدہ, وہ تو گزر گیا وقت. آپ نے اپنے اندر کا بم بروت کھول کے دکھا دیا لوگوں کو. آپ نوٹ کر کے دیکھیں, اگر صبر کر لینا ہم تو کبھی گھروں میں لڑائیاں نہ ہو, کیونکہ شوہر سے لڑنے کے بعد جو اس کو ایک کڑوا جواب دینے کے بعد ہم کو ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں. اسی طرح بیوی کی چھوٹی سی غلطی پہ بھڑکنے کے بعد شوہر خود ریئلائز کر لیتے ہیں کہ چلو اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی, میں بھڑک ایسی پڑا. ایک ماں نے اپنی بچی کی بھی بات کی کہ میری بچی جو ہے وہ میری کسی بات پہ بول پڑی تو مجھے برا لگا, میں خاموش ہو گئی. بعد میں تھوڑی دیر بعد بچی نے پھر میسج کیا کہ آئی ایم سوری, میں اپنے غصے سے مجبور ہوں. تو اب بچی نے کیا کیا, اس وقت ماں کی بات سن کر صبر نہیں کیا. تو جس وقت ہاتھ میں انگارا پڑے اس وقت یہ کہنے لگے ہائے میں مر گئی، ہائے پکڑو، یہ کہیں کہ انہ للہ و انہ الیہ راجعون. امام قرطبی کہتے ہیں کہ نفس پر صبر بہت مشکل گزرتا ہے. جب مصیبت کا حملہ ہوتا ہے نا اور معاملہ گرم ہوتا ہے، اس وقت صبر بڑا عظیم و شان ہے، اور جی گردے کے علاوہ یہ صبر کوئی کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا کہ وما یلقاها الا ذو حظ نصیب، سورۃ حمیم سجدہ میں آتا ہے کہ یہ بات تو کسی کو سکھائی نہیں گئی سوائے بڑے نصیب والوں کے. کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو. پھر یاد رکھیے، دوستوں کے ساتھ صبر اور ہوتا ہے، مخالفوں کے ساتھ صبر اور طرح کا ہوتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صبر کی ویلیو پہچانیں. یہاں تو اب ہم باقی ان ڈیپتھ پڑھ رہے ہیں نا، میں نے تفسیر کے دوران جو قرآن کے ڈفرینٹ اینگل چیک کیے نا، تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے، اور شاید کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے اشارے بھی ملیں گے، کہ صبر جو ہے نا یہ گرگٹ ہے. آپ نے کبھی کیموفلیج جانور دیکھے؟ جس طرح کی چیزوں کے پاس سے جاتے ہیں نا ویسی رنگ ہو جاتا ہے. ایک ویڈیو بھی ہے جس میں وہ ایک ہے کوئی گلہری سی تو رنگ بدلتی ہے. صبر کیموفلیج ہے. آپ دیکھیے کہ مال کے معاملے میں ہو تو قناعت ہے، اگر صبر نہ ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز میں دل کیا کرتا ہے؟ بولیں، کھائیں، سوئے، نہیں کر سکتے. تو نماز صبر کی بہترین علامت ہے. اسی لیے کہا وستعین بالصبر والصلاۃ. پھر اسی طرح بتائیے کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے مال دیا جا سکتا ہے اگر صبر نہ ہو؟ رشتہ داروں کی دل توڑنے والی باتوں کو سن کے ان سے صلہ رحمی کی جا سکتی ہے اگر صبر نہ ہو؟ دین کا کام کیا جا سکتا اگر صبر نہ ہو؟ علم کا کام کیا جا سکتا اگر صبر نہ ہو؟ پورے دین کو پھیلا کے دیکھے، اس پہ جو کرنے والی چیزوں میں موٹیو ہے نا وہ صبر ہے. خواہش پرستی کیا ہے؟ بے صبری ہے. ہوا پرستی کیا ہے؟ بے صبری ہے. دنیا پرستی کیا ہے؟ بے صبری ہے. حب جاہ کیا ہے؟ کہ مجھے آنر ملے، عزت ملے، عہدہ ملے، بے صبری ہے. حب مال کیا ہے؟ بے صبری ہے. ان سب سے ہٹ کے صبر کیا ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ صبر کی کیا اہمیت ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر بڑی قابل قدر چیز ہے. سورۃ مریم آیت 65 اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي، پس اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر خوب جم جاؤ. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اس بندے کی جو اس کی عبادت پہ جم جاتا ہے. اب دیکھیے یہ لفظ استبر ہے نا، صبر سے بھڑکے لفظ ہے. یہ تو یہ بھڑ جاتی ہے نا تو معنی بدل جاتا ہے. اسبر سے زیادہ استبر میں اہم ہے، مطلب کہ کسی کے مقابلے پہ صبر کرو. اور خاص طور پہ سورۃ طہٰ میں حضرت غالباً اسماعیل کی بات ہے کہ وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر خوب پابند رہو. آپ خود اپنے اوپر لے کر سوچئے، میں ایک جملہ بولوں گی، آپ اس کی تصدیق کر دیں یا تکذیب کر دیں. خود نماز پڑھنا آسان ہے، گھر والوں کو نماز کا حکم دینا مشکل ہے. یہ ہے واستبر علیہا. جب آپ بچوں کو، شوہر کو، اور خاص طور پہ فجر کی نماز پہ اٹھاتے ہیں تو لڑائی تو ادھر سے شروع ہو جاتی ہے. تو یہ صبر استبر ہے، جب بندہ جم جاتا ہے. اب جب اطاعت اور بندگی کے کاموں میں آپ صبر کرتے ہیں نا، تو اس کے تین ڈفرنٹ سٹیپس ہوتے ہیں. اچھے کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ نیت کو درست کرنا. آپ میں یہاں آ کے روز بیٹھ جاتے ہیں، نیت چیک کرنے کی ضرورت ہے. نیت کو ٹھیک رکھنا بھی صبر ہے. ریاکاری کو دبانا اور صرف اللہ کے لیے کام کرنا، یہ صبر کا پہلا سٹیپ ہے. تو ہم چیک کر لیتے ہیں دوبارہ، ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر الحمدللہ نیت اچھی ہے تو پہلے درجے کا صبر آپ کر چکے. دوسرا صبر کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے کے دوران کا صبر. یعنی آپ اطاعت اور بندگی کر رہے تھے، جیسے آپ کہے کہ کشتی بالکل موجوں کے بیچ میں، اب اس وقت مثلا اسی پڑھنے کی مثال لیتے ہیں، آپ بیٹھے میں، کمر تھک سکتی ہے، نیند آ سکتی ہے، لکھتے لکھتے ہاتھ کی رگیں پھولنے لگتی ہیں، پسینہ آنے لگتا ہے، سستی آ سکتی ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، فوکس نہیں ہے، غم یہ لگا ہوا ہے کہ میسج کرنا ہے، کوئی پڑھنا ہے، کوئی آنا جائے، لینے چھوڑنا جائے، آج شام کدھر ہے، وہ کیا. تو اس کام کے کرنے کے بیچ کا صبر، یہ مسلسل صبر ہوتا ہے. اگر آپ 3 گھنٹے کی کلاس میں بیٹھے تو 3 گھنٹے آپ صبر کریں گے. الحمدللہ نیت والا صبر آپ شروع میں کر کے فارغ، چلیں گڈ، آرام سے چیک تو کرنا پڑے گا. مجھے ایسا لگتا ہے گاڑی کے اندر جو کلچ ہے اور اسی طرح گاڑی کے اندر گیئر بھی ہوتا ہے بریک بھی ہوتی ہے. آپ اگر سوچیں تو بس کام ایسے ہوتے بس پہلی دفعہ کرتے ہیں. مثلا چابی لگاتے ہیں آپ اس کو لکھ لیں نیت. گاڑی میں جو چابی لگتی ہے نا یہ نیت ہے, ٹھیک جگہ لگائیں گے تو گاڑی چلے گی. اور اب آپ کو کہ آپ کی جو گاڑیوں میں چابی نہیں لگانی پڑتی, بتا آپ کو یہ بات, بس آپ کے پاس چابی موجود ہے پرس میں یا گھر میں گاڑی چل پڑتی ہے, اور گاڑی والا پرس لے کے چلا جائے تو آپ کی گاڑی رک جائے گی بیچ میں. اور ایسا ہوا تو جب اس طرح کی مسئلے آتے ہیں جب جس میں سہولتیں زیادہ ہیں تو اس میں خرابیاں بھی زیادہ آئیں گی بعد میں. بہرحال چابی لگانا کوئی مشکل ہے, بس صحیح جگہ پہ لگائیں گاڑی چل پڑی. اس کے بعد دوسرا کیا ہوتا ہے, گاڑی میں بیٹھے عام گاڑیوں میں دیکھیں آپ کو کلچ اور گیئر دونوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے نا, دونوں کی کوآرڈینیشن بھی چاہیے. یہ نہیں کہ گیئر چھوٹا وہ بڑا چرچر ہوگی یا بہت تیز جائے گی یا گاڑی بند ہوگی. یہ ہے آپ کا کام کرنے کے درمیان کا صبر. نماز کے دوران اپنی توجہ کو مرکوز رکھنا. آپ دو نفل اس نیت سے پڑھیں کہ ایک بار بھی میری توجہ نہ بھٹکے. میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ پسینے پسینے ہو جائیں گے, سلام پھیرنے کا پھر لگے گا کہ پھر کہیں نہ کہیں بھٹکی ضرورت تھی. آزما لیں, ماحول اچھا کر لیں, ڈسٹریکشن چھوڑ دیں, کپڑے اچھے پہن لیں, خوشبو لگا لیں, کوئی دنیا کی چیز آپ کے پاس نہ ہو. اور آپ کہتے ہیں اللہ اکبر, بس وہ جو بیچ میں شیطان نے اس کے واقعی جو وسوسے ڈال دینا, یہ ہے بیچ کا صبر. تیسری چیز بندگی اور عبادت سے فراغت کے بعد کا مرحلہ, یہ بڑی احتیاط کی چیز ہے. آخر میں کام کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے, دکھاؤ لوگوں کو ایک اور کورس کر لیا میں, ایک اور نیکی کرنے لگ گئی, یعنی اس میں پھر ریاکاری آ جاتی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کو اور نیکیوں کو ریاکاری سے بچانا یہ تیسرے درجے کا صبر ہوتا ہے. سورۃ بقرہ 264 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. پھر اسی طرح سورۃ محمد 32 میں آتا ہے ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں. تو یہ کون سا تھا جی, طاعت کے کاموں کا صبر. دوسرے درجے پہ ہے نافرمانی سے رکنے کا صبر, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلے کی طرح ہی ہے, وہاں کسی کام کے کرنے میں تکلیف ہو رہی تھی تو ادھر کسی کام سے رکنے میں تکلیف. سارے وہی سٹیپ ہیں, جو تینوں ادھر تھے وہی تینوں ادھر ہیں. مثلا نیت ادھر کیسے تھی, آپ شراب نہیں پی رہے, نیت کیا ہے, گناہ سمجھ کے چھوڑا ہے یا لنگس کینسر کے ڈر سے چھوڑا ہے؟ ہر شراب چھوڑنے والا تائب نہیں ہوتا, نیت دیکھی جائے گی. پھر وہ جو اس کا نشہ ٹوٹے گا, اریٹیشن ہوگی, سر میں درد ہے, یہ وہ بیچ کا صبر ہے. تیسری بات ہے آپ شراب چھوڑ دیا, اب اس کے بعد اپنی اس بات کو کس رنگ میں دنیا والوں کے سامنے لاتا, یہ تیسرا صبر ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ نافرمانیوں سے رکنے کا صبر اطاعت کے کاموں کے کرنے سے بہت مشکل ہے. ایک دفعہ کلاس میں ایک بات ہوئی تھی تو ہماری ایک سسٹر آتی تھی, ابھی بھی ہیں الحمدللہ, تو انہوں نے کہا کہ میں تو گھر جا کے بس اسی ایک جملے پہ غور کرتی رہی, 10 نیکیاں کرنا آسان ہے ایک گناہ چھوڑنے سے. یہ فی الجنہ میں کہیں بات ہوئی تھی کہ یہ کتنی سچی بات ہے. ہم تو حجت کی نماز بھی پڑھ لیں گے, صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیں گے, چاشت کے نفل بھی پڑھ لیں گے, لیکن غیبت چھوڑنی پڑے تو مشکل ہوتی ہے. پسینے پسینے ہو جاتا ہے بندہ اپنے گناہوں کو چھوڑنے میں جو صبر کرتا ہے اس پر. تیسری قسم کا صبر مصیبتوں پہ صبر. امام مجاہد کہتے ہیں صبر جمیل تو وہ نعمت ہے جس میں جزا و فضا کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور سورۃ یوسف پڑھتے ہوئے آپ نے سنی ہوئی ہے صبر جمیل کی تعریف, الصبر لا شکوۃ فیہا. صبر جمیل یعنی خوبصورت صبر کیا ہے, بیوٹیفل پیشنس کیا ہے, وہ صبر جس میں شکوا نہ ہو. ایک کام بھی کرتے جا رہے ہیں دین کے, شکوے بھی کرتے جا رہے ہیں, گلے بھی ہیں, اعتراض بھی ہے, لیکن مصیبتوں پہ جو صبر ہوتا ہے نا اس میں زیادہ زبان کا دخل ہوتا ہے. یہ بھی لکھ لیں, زبان بہت بولتی ہے, شکوا ہو, نوحہ ہو, ماتم ہو, جزا و فضا ہو, یہ سب زبان سے ہی ہوتا ہے. تھپڑ مارنا منہ پہ, گالوں کو پیٹنا, گریبان چاک کرنا, کپڑے نوچنا, کپڑے پھینک دینا, سر پٹکنا, شور مچانا, یہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے بے صبری میں. اس لیے ایسا بندہ جب یہ کچھ کرتا ہے نا تو وہ اپنے اندر کی بیماریاں کھول دیتا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے. سفیان ثوری کہتے ہیں تین چیزوں کو صبر میں شمار کیا جاتا ہے. اب آپ لکھیں ذرا, ان تین کے علاوہ تو نہیں کچھ کرتی, پہلی یہ کہ کسی کے سامنے اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرنا. ایک ہوتا بتانا, ڈاکٹر کے پاس گیا, آپ اس کو بتا رہے ہیں یہاں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, سر میں ہوتا ہے, یہ ہوتا, یہ کوئی شکوا تھوڑی ہے, یہ تو آپ اپنی حالت بتا رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں پکڑ کے آپ کو گناہگار کرتے ہیں. پھر دوسری چیز ہے اپنی مصیبت کا کسی کے سامنے گلا شکوا نہ کرنا. پہلے کیا تھا شکایت, اب کیا ہے گلا شکوا. اور تیسرا خود اپنے میاں مٹھو بن کر اپنی ذات کا تزکیہ نہ کرنا, عین صبر, یعنی اپنی تعریفیں نہ کرتے جاؤ کہ میں نے اتنا صبر کیا, میں تو اتنے صبر والی ہوں, میرے سے تو بڑا کوئی صبر والا ہی نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کیجئے. ہر بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ آپ سے دل کی بات کر سکے. چلیے آپ اپنے اوپر لیں, ایسے ہی ذرا لائٹ موڈ میں آپ کو کرنے کے لیے پوچھتی ہوں. آپ اپنے دکھ سکھ کتنے لوگوں سے کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی نمبر سوچیں. ہوتا نا کوئی دوست ہے, کوئی دبرانی ہے, کوئی بہن ہے, کوئی چچا کی بیٹی, ہر ایک کے کچھ ہوتا ہے. ہر ایک بول دے اپنا کہ جن سے آپ اپنے دل کی ہر بات کر لیتی ہیں. جی ایسے لگ رہا ہے پتہ نہیں کس ستارے سے اتری بھی مخلوق ہے. بیسٹ فرینڈ سے کرتے ہیں
جس پر اعتماد ہو, پتا ہو کہ وہ, یا پھر وہ صحیح مشورہ دے کہ اس کا الٹرنیٹو یہ ہے, یا اگر آپ اس مسائل کا شکار ہیں تو ایسے کریں ایسے نہیں, وہ اچھی رائے دے.
صحیح جی, کسی سے نہیں کر سکتی جی. میاں بھی کسی میں ہی آتے ہیں. بعض عورتوں نے میاں کے ساتھ باتوں کو تو سمجھا ہی نہیں, واقعی یہ کوئی غیبت شیبت بھی ہوتی ہے دوست اور بھائی سے. جی ادھر سے آپ کس سے کرتی ہیں؟ سسٹر سے. آپ میاں سے بےچارے مظلوم. جی
بیٹی سے.
امی دیکھیے یہی بس میں سننا چاہ رہی تھی, کوئی ماں سے, بہن سے, بیٹی سے, دوست سے. آپ سچ سب کے نام لکھ کے بتائیں, وہ آپ کا دکھ سن تو سکتے ہیں, دور کر سکتے ہیں, تو کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کر آئیں کہ آپ کہیں میں اللہ کے سوا کسی سے اپنی کو بات نہیں کرتی. ان نماش کو بسی و خزنی لال, یہ ہے مقام معرفت. ماں سے کریں گے دکھی ہوگی, بہن سے کریں گے ہو سکتا ہے غلط مشورہ دے دے, بھائی سے کریں گے غیرت میں آ کے ہو سکتا ہے ایسا کوئی کام کر دے آپ بعد میں پچھتائیں اس کو کیوں بتایا, میاں سے کریں گے ہو سکتا ہے جا کے سسرال والوں سے لڑے پھر آپ ہی کی بےزتی ہو کہ میاں کو بتاتی ہیں باتیں. کسی سے نہ کریں, ممکن ہے آپ اب مجاہدہ کریں گے. جی آپ اس کی پریکٹس کیا کریں. مثلا میں کس کے پاس بیٹھتی ہوں تو میں دل کی باتیں کھول دیتی ہوں, سوچے اپنی دوست ہے بہن, بس جب اس کے پاس کبھی بیٹھنا یا ملنے نا تو پہلے سے خود کو جما کے جائیں کہ میں بات نہیں کروں گی, میں نہیں کروں گی, میں نہیں کروں گی. یہ پریکٹس ہے نا, کیونکہ اس کے بغیر ہم سیکھ نہیں سکتے. آپ سے بیک ٹریک کریں مائنڈ کو, اگست تھا, پھر اس سے پیچھے جولائی تھا, پھر جنوری, پیچھے جاتی تھی, پھر سال پورا, کب آخری بار میں نے کسی سے اپنے دل کی بات کی تھی؟ کسی کو چیز اور جانا ہی نہیں پڑے گا, آج ہی کی ہوگی. آپ دیکھیے کہ جب آپ یہ یقین سے کہہ دیں میں قسم کھا سکتی ہوں میں نے ان پچھلے 6 ماہ میں کبھی کسی سے اپنی کوئی ایسی چیز نہیں شیئر کی کہ جو میری ذات کی دھجیاں کھول دے, تو یہ ہے اللہ پہ نظر لگانا. اور اگر سیل فون نے مصیبت ہی ڈال دی ہے, بیٹی سسرال میں رہتے ہوئے بھی اس کا دھیان ماں میں ہی اٹکا ہوا, امی اب یہ ہو گیا, اب وہ ہو گیا, ابا یا میاں نے یہ کہا, اب کیا کر, اب ساس نے کہا, الٹے سیدھے مشوروں سے اور ہی معاملے بگڑتے ہیں. اپنے اندر رکھے. میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں کہ میں اس پورے پچھلے 10-15 سال میں جدھر بھی گئی جہاں بھی رہی, ایک ایسی سسٹر ہے, حالانکہ وہ میری اسٹوڈینٹ تھی لیکن وہ ماشاء اللہ دین کے ساتھ ہی آگے بڑھے, وہ ایسی ہیں کہ جن کے پاس میں کبھی بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں آج اپنے دل کی کو بات کراؤں گی. اور اللہ کی قسم کھاتی ہوں 15 سال ہو گئے آج بھی نہیں کی. اور میں اس کو کہتی ہوں کہ تم وہ واحد ہو کہ جس کے سامنے بیٹھ کے میرا دل کرتا ہے میں کچھ باتیں کروں, لیکن الحمدللہ ہر دفعہ بچ گیا. آگے تم سناؤ, اتنے میں وقت پورے, کسی سے آپ کہہ تو دیں آپ سنا ہے تو الحمدللہ بچ گئے. تو آپ کوڈ ورڈز رکھیں, سنانے سے پہلے سننا, آپ سنا ہے. یعنی جیسے آپ جتنے لوگ ہیں پچھلے 5-6 سال میں میرے ساتھ ہی ماشاء اللہ, کسی سے دکھ سکھ کی ہیں الحمدللہ, ہے بھی کوئی نہیں, لیکن دل ہی نہیں کرتا. میری ماں کو ہمیشہ میرے سے یہ گلا ہوتا, میرے سے نہیں بات کرتی, اوروں سے کرتی ہوگی, اوروں سے بھی نہیں کرتی, دل ہی نہیں کرتا. میاں سے کیا کروں, وہ بےچارے کیا کریں گے, یہ آپ کے اسکول کے ایشوز ہوتے ہیں نا. یقین کریں صرف سر کے سامنے وہی بات ڈسکس کرتی ہوں جس میں مجھے ان سے مشورہ چاہیے ہوتا. یہ آپ کے ذاتی فیل عمل چھٹے موٹے ساری دنیا میں چلے رہتے ہیں, کبھی نہیں کی کرتی تو یہاں نہ بیٹھی ہوتی. یہ آپ کو بتا دوں, ہمیشہ اپنی باتوں کو اپنے اندر رکھیں, پھر آپ کے گھر والے بھی آپ کی دین کی بھی قدر کریں گے. آج یہاں کچھ ہوا گھر جا کے شیئر کریں, کل میاں نے کہنے کوئی ضرورت نہیں جانے کی, وہاں تو عورتیں یہ کرتی ہیں. ہم بہت بول کے نا بہت بول کے اپنا روب ختم کر دیتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو ظرف چاہیے. اور یہ کب ہوتا ہے, جب اوپر کر لی باتیں لوگوں کی اوقات نظر آ جائے گی نا, جس دن ہمیں یہ بڑے چھوٹے ہیں بےچارے, پھر آپ نہیں کریں گے. کیوں کروں, ضرورت کیا ہے اسے کرنے کی. وہ بات کریں جس سے خوشی ہو, کہ جسے لگے یہ تو بڑے خوش قسمت ہے, ان کو تو کوئی دکھ ہی نہیں, یہ تو کبھی بیمار نہیں ہوتے, یہ تو کبھی پریشان نہیں, پھر آپ کی عزت بنے گی. اور جب آپ کسی سے بھی چھوٹی سی اپنی کو بات کرتے ہیں نا, تو تھوڑا سا تو آپ اس کی نظروں میں اتنا تو نیچے ہو ہی جاتے ہیں. لوگ زیادہ دیر نہیں سن سکتے آپ کی باتیں. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز بھی کر دیتا ہے. جب مانگنا اس سے ہے تو اسی سے مل جانا ہے. تو لہٰذا یہ ساری بات جو ابھی تک ہوئی اس کا خلاصہ کیا ہے, دل کا حال اللہ سے بیان کر. کسی کو اجازت نہ ہو آپ کے دل کے اندر جھانکنے کی, یہ کوئی شارع عام نہیں ہے. نو ٹریس پاسنگ پلیز. یہ کیا ہوا, جو آیا اس سے بیٹھے دکھ کر کے, ادھر بیماری ادھر درد, بھائی ڈاکٹر کو بتائیے غریب کو, کوئی آپ کو دوا دے دے. آپ دیکھیں ہماری بوڑھی خواتین جو ہوتی ہیں ہمارے کلچر میں, جہاں بیٹھتی ہیں ان کا حال ہی پوچھیں گے نا, تو پانچ کو منٹ تو وہی بولتی ہیں کی دسا, وہ سمجھتی آپ ڈاکٹر ہیں اور وہ ڈاکٹر کی دکان پہ آئی ہیں. ادھر درد ہے ادھر ہے, پھر راڈ ڈلوایا تھا, پھر وہ نکالا, پھر وہ چوبنے لگ گیا تھا, اب یہ کیا, اب بڑی دوائیاں لا کے دی ہیں. تو بس ویسے تُسی دعا کرو اللہ سے دے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا, کسی سے پوچھ لے. عموماً ہم جو سب سے زیادہ ڈسکس کرتے ہیں نا اپنا دکھ, وہ بیماریوں کا کرتے ہیں, اور بھی کرتے ہیں لیکن بیماریوں کا تو کھلے عام کرتے, سرٹیفکیٹ ہے, کو مائنڈ نہیں کرتا کیونکہ پرسنل نہیں ہوتا. مت کیا کریں. آپ پتا کہ ایک شخص تھا تو وہ کہیں سے گزرتا, یہ بھی کسی آج کی بات میں پرانی میں نے کہیں بیان کیا ہوا, ایک شخص جب کبھی بس میں بیٹھتا تھا تو ہمیشہ ایک شخص کو وہاں کھڑا دیکھتا تھا, جس کے بال بڑے بھورے تھے, آنکھیں گولڈن تھی, رنگ سفید تھا. تو یہ اس کو دیکھ کے کیا کہتا تھا, اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طرح کیوں نہیں بنایا. اور اتنے میں اس کی بس آتی تھی نا, یہ چلا جاتا تھا. تو یہ قسم کا کڑتا تھا اس کو دیکھ کے, کہ میری شکل اچھی نہیں, اس کی یہ نہیں وہ نہیں, اور ہر وقت اس کے لاشور میں یہ تھا میں ایسا کیوں نہیں ہوں. ایک دن کیا ہوا, اتفاقاً جس بس میں یہ بیٹھا اسٹاپ سے, وہ بھی اسی میں بیٹھ گیا. خیر اس نے اس کو دیکھ کر تو آفر کی کہ آ جاؤ میرے ساتھ علی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ. تو آپ کا تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا. کہا کیوں, اور غور کیا تو کیا پتا چلا, کہتا میں بیٹھ ہی نہیں سکتا, میری کمر نہیں مڑ سکتی, میں ہمیشہ کھڑا رہتا ہوں. اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے کہیں ادھر بھی آئے گا, ہمارے اسلاف میں کچھ ایسے تھے ان کو ایک آنکھ سے نہیں دکھتا تھا, ساری زندگی کسی کو پتا نہیں چلا کہ ان کو ایک آنکھ سے نہیں دکھتا, چھپاتے تھے, کہتے تھے اللہ کا شکوا کرو. تو صبر کے بڑے درجے ہیں. آپ میں اگر صبر کر جائیں گے نا, اللہ ہم سے بہت بڑے کام لے گا. چھوٹا صبر چھوٹے کام, بڑا صبر بڑے کام. اس سینے کو اتنا کھولے, آؤ ڈالو شاباش, یہ ٹریش کین ہے بڑا سا جو نیچے نہیں رکھا تھا, آپ بھی اپنے کچرے کو ٹریش کر دیں, آپ بھی اپنا وہ سپر کا تھیلا لائیں ڈال دیں. آپ سب کی سنیں, سب کی سنیں, اپنی نہ سنیں. آپ دیکھیں گے آپ کارآمد بنتے جائیں گے, دن بدن اللہ تعالیٰ آپ سے خیر بھی لے گا اور آپ کو خیر کے رستے پہ مائل بھی کرے گا. تو یہ بس اپنے لیے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں اپنا بنا لے.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ہمارا بہت ہی خوبصورت سیشن ایز یوزل ہے نا, سب کا کتنا پیارا ٹاپک تھا آج کا بھی, ایسے ہی ہے نا, کیا سیکھا آپ لوگوں نے.
ایک ایک سینٹینس میں اگر میں کہوں کہ آج آپ لوگوں نے اپنے لیے کیا سیکھا, کتنی ڈیپتھ میں الحمدللہ اس کا ہے نا. پہلے تو اس کی پورے دین کا خلاصہ جو ہے نا, ہم نے پہلے بھی ہم نے شکر کا ٹاپک کیا تھا, تو آج صبر کا, کہ صبر زندگی صبر کرنا ہے. اور صبر کیا ہے, کیا اگر آپ کو کہیں کہ صبر کرنا کیا ہے, اپنے دل کو ٹریش کین بنا لو, کوئی چیز بھر نہ باہر نہ جائے. ٹھیک ہے, گڈ. ہاں بہت ہی خوبصورت, ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا اس کو کر دیا کہ کسی سے دیکھیں کہ ہم نے کسی سے گلہ ہی نہیں کرنا, اپنے اندر سمیٹ لیں, اللہ کی رضا پہ راضی. وہ جو تسلیم و رضا جو ہے وہ اسی میں پھر صبر میں ڈھل جاتی ہے نا, کہ بندہ مومن دیکھے تکلیف آنے پہ ہر حال میں وہ تو فائدہ ہی فائدے میں نا, اگر اس پہ صبر کرتا ہے تو تب اس کو اجر ہے نا. الحمدللہ ہر حال میں تکلیف دے کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسے نیکی کمانے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں. دوسرے کو بتانا اصل میں اللہ سے شکوا کرنا, سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے نا یہ, اور یہ بہت کامن ہے لوگوں سے پھر کر کے ہمیں. اگر ہم سوچیں پہلے کہ جس کے ساتھ میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے, کچھ بھی نہیں نا, سن لیں گے آپ کے تھوڑی دیر کے لیے ہو جائے گا, لیکن اصل جس کے ساتھ اگر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کریں بیٹھ کے, ہے نا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں. وہی ہے, وہی ہماری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے, وہی ہمیں دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ تو دیتا نہیں, ہے نا. اور یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ دیکھیں نیکیاں کرنا آسان ہے نا, اور جو گناہوں کو چھوڑنے میں جو صبر ہے نا, پھر اسی لیے نا کہ نیکیاں کرنے میں بھی تو ہم صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نماز پڑھنا ہم صبر کر رہے ہیں, لیکن اصل صبر کیا, اس سے بڑا صبر کیا کہ گناہوں سے بچنے پہ جو ہم نے صبر کرنا ہے نا. اور یہ بات بڑی, نیکیاں کرنی بہت آسان ہے. اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں کتنے نمازی ہیں, ٹھیک ہے, کتنے نمازی ہیں, روزہ رکھنے والے ہیں, لیکن جہاں پہ آتا ہے کہ ہم نے, جہاں پہ اس شریعت آ جاتی ہے کہ ان کاموں کو ہم نے چھوڑنا ہے گناہ کے, تو وہ مشکل ہو جاتے ہیں نا. ان مشکو بستی ہے نا روز اللہ, بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ صبر دے, صبر جمیل. اور صبر کیا ہے کہ جو پہلی چوٹ پہ کیا جائے. اچھا یہ نہیں کہ بہت سارے شکوے شکایت کر کے پھر کہہ دیں چلیں اللہ کا شکر ہے, یہ صبر نہیں ہے نا. صبر تو بلکہ جو پہلی چوٹ پہ, کہ اپنے اندر گلہ کرو ہی نہ کسی سے, ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی. رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبی, کیونکہ اللہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہی ایسا ہے نا, کہ جیسے ہم اللہ کی تو کے لیے کوئی مثال نہیں, جیسے ہم اپنی ماں کے لیے کبھی سوچ نہیں سکتے کہ وہ ہمارے لیے برا سوچیں گی. ٹھیک ہے, تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں ہمارے ساتھ وہ ہماری اطلاعات سے زیادہ کر سکتے ہیں نا, نہیں نا. تو الحمدللہ اگر یہی دیکھیں ہمارا کلاس میں بیٹھنا, اس پہ صبر کرنا, یہ بھی تو صبر ہے نا, ہے نا. کتنے سارے کاموں کو اور کتنی ہمارے پاس ہوتی ہیں آپشنز ہوتی ہیں, کہ یہ کہ آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب تک ہم ان کلاسوں سے نہیں جڑے تھے تو ہم کام کہاں, اپنا ٹائم کہاں ضائع کرتے تھے. تو ان چیزوں سے چھوڑ کے پھر ان پہ بیٹھنا, یہ بھی تو صبر ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اس رستے میں نا. کبھی بھی جو ہے ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں, جو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے. تو آپ نے اس کے دیکھے کہ مختلف اس کے درجات تھے نا, مراتب تھے, تو وہ کیا تھے, وہ بڑی خوبصورت, بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی اس میں بہت ہی خوبصورت سی باتیں تھیں نا. ثابت کیا ہے, کہ جو بھی عام صبر کیا ہے, پھر اس کے بعد کیا تھا, مستبر, کہ جمے رہنا اس پہ پھر, ٹھیک ہے نا. اور جو اس سے مبتلا ہوا ہے جس بات میں, اس کو پھر ہم مستبر کہتے ہیں. پھر صبور ہے, اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ صبار ہے نا, حد سے زیادہ کرنے والا. اچھا وہ بھی آپ آگے جو بتا رہی ہیں کہ اس کا کہاں کیا حکم کیا نا, کہیں واجب ہے, کہیں پہ مستحب ہے, کہیں پہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو مکروہ سے کیا سمجھ آئی آپ کو, کہ پھر یا حرام سے کیا سمجھ آئی, کہ اگر ہم جو گناہ کے کام کو کرتے ہوئے یا اس کو نہ کرتے ہوئے اس پہ صبر کر لیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ عزیز مصر کا تھا کہ اپنی بیوی کو اس نے غلط کام کرتے ہوئے دیکھے ہوئے جو وہ صبر تھا وہ پھر وہ کیا تھا حرام صبر تھا نا, کہ گناہ کو دیکھ کر اس پہ صبر کہ اس پہ ہم کچھ بولے نہ اس کے خلاف اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں نا, تو وہ سبحان اللہ وہ پھر حرام ہو جاتا ہے نا کہ شریعت کے خلاف ہم کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس پہ چپ ہوں اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بس یہ ہماری جو ہے جو ہمارے کلاسوں سے جڑنا اور پھر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ یہ بھی تو یہی ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کو بھی اچھے کاموں کی اور صبر کی تاکید کرتے ہیں. پھر اس کی آپ نے قدر و منزلت دیکھی کہ اس کی کیا ہے حقیقت کیا ہے اس کی ہے نا. پھر آپ نے اس کے تین مراحل دیکھے نا, پہلا کیا تھا, پہلے سب سے پہلے کیا صبر کرنا, جیسے اپنی اس کی نیت کی درستگی نا, ٹھیک ہے کہ نیت آپ نے دیکھنی ہے کہ ریاکاری کا نہ ہو اس میں کوئی بھی, ٹھیک ہے نا, گناہ کے کام پر نہ روکنا مکروہ ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک تو یہ نا کہ کام شروع کرنے سے پہلے, ٹھیک ہے, جو ہے اطاعت و بندگی کی جو ابتدا سے پہلے کا مرحلہ نا یہ کہ اس میں اپنی نیت کی درستگی ہے نا, پھر اس پہ صبر تمن سے کام لینا, ٹھیک ہے, یہ پہلا ہے. اور پھر اس کا یہ کہ کام کے دوران میں ایک کام شروع کر لیا ہم نے ہے نا, پھر اس پہ جو اس کو کرنے کے دوران میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس پہ بھی صبر کرنا ہے نا, یہ پھر اس کا دوسرا ہو جاتا ہے ہمارا اللہ, ٹھیک ہے, کہ کام ہم سٹارٹ کر لیں لیکن اس پہ بھی پھر اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے بھی تو صبر کرنا ہے نا. آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے, کچھ چیزوں کو سیکریفائز کرنا ہے اپنی, اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اپنی نیند کو چھوڑنا ہے یا اپنے جو پسندیدہ کام ہے ان کو چھوڑنا ہے نا, تو یہ بھی پھر یہ اس کا دوسرا درجہ آ جاتا ہے نا. پھر مرحلہ اس کا, ٹھیک ہے, جو ہم اس کے ڈفرینٹ مراحل ہیں نا ہم اس کے پڑھ رہے ہیں, تو پھر یہی کہ مصائب پر جو ہے صبر کی اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ بتائی ہے اس پہ قدر و منزلت. مجھے تو ویسے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ مصیبت مانگنی نہیں ہے ہم نے, اللہ تعالیٰ مجھے جو وہ پچھلے والے میں تھی کہ بہت ہی خوبصورت بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی بجائے شکر کے ذریعے جنت میں لے جائے, کیونکہ ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں. وہ تو اولو لزمی اعظم کو جو صحابہ تھے انبیاء تھے ہے نا, تو ہم تو اللہ تعالیٰ اگر پھر یا تو اگر ہمیں دے تو پھر ہمیں اس میں ہمارے جو ہے اس کو تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت بھی اور زیادہ دے ہے نا, لیکن جس طرح کے ہم لوگ ہیں جس طرح کے ہم کمزور انسان ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کے ذریعے ہی لے جائے نا, اس کو جاری رکھنا مشکل ہے نا, کام کو جاری رکھنا. بالکل ٹھیک ہے, یا وہ لکھ رہے ہیں کہ اس کے مراحل میں لکھ رہے ہیں نا کہ شروع میں ایک تو پھر اس کو کام کرنے میں, ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے اس کے بعد وہ دیکھا کہ نافرمانی کے سے بچنا جو ہے اس پہ صبر کرنا وہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے نا, وہ بڑا جو اس چیز کا بہت فقدان ہے ہمارے اندر ابھی ہے نا. وہی بات کہ نیکیاں کرنی آسان ہے لوگوں کو, جب ہم پریکٹیکل اسلام کی طرف آتے ہیں تو کیا چیز مشکل لگتی ہے, چینج مشکل لگتی ہے نا, اپنا طریقہ زندگی بدلنا مشکل لگتا ہے, کیونکہ جو ہم رسم و رواج کے اس میں پڑھ چکے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم اسلام کو پریکٹیکلی لے کے آتے ہیں, قرآن کو ہم صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں, ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں کہ جو ہماری شریعت کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں, تو پھر وہ مشکل لگتی ہے. اس پہ صبر کرنے کا پھر اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس کا بہت بڑا اجر دیں گے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے کہ ہمیں نیکیاں پہ, کیونکہ پھر وہ یہ بات ہے نا کہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے, پھر جب اللہ کی خاطر ہم جب کام کرتے ہیں پھر وہ کام مشکل نہیں لگتا, الحمدللہ ایسے ہی ہے نا. کیونکہ کیوں کرتے ہیں گناہ, کیوں ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے حکم کو ہم ٹھکرا رہے ہیں. تو وہی آج ہم نے سورۃ حشر میں بھی پڑھی اللہ تعالیٰ کی اتنی زدے ہو, اسی طرح آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں, اس کے بعد بندہ مومن کبھی گناہ پہ اس کا دل ٹک ہی نہیں سکتا نا, تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی صبر دے دیتے ہیں, ہے نا. اور پھر جو ہے عین مصیبت کے وقت جو صبر آتا ہے اس میں سب سے زیادہ کیا چیز ہوتی ہے, ہماری زبان نا جو گلے شکوے کرتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ کنٹرول کرنے والا بنائے, کہ وہ حضرت ایوب والا ہمیں صبر جمیل دے سب کو, حضرت یعقوب والا. آمین. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ, بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے نا اس کے زوال سے ہمیں بچائے. تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے دو بڑی خوبصورت سی صورتیں بھی کی ہیں سب سارا. پھر ہم نے جو بھی تھا سارا آج کا کہ بس ہم نے جو ہے اپنی زندگی میں ڈسپلن لے کے آنا. آج کے دن ہم کلاس کا دیکھ لیں کہ ہمارا کیا تھا, کیا سیکھا ہم نے, ہے نا, کہ ناکامی کے پیچھے بھی ہم ہی ہوتے ہیں. تو ہم نے ڈسپلن لے کے آنا, اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پہ جمے رہنے کی, خود بھی اور دوسروں کو بھی, ہم اس کو دوسروں کو بھی بتانے والے بنے. جو بھی ہم سیکھیں اس کو آگے شیئر کریں. جو بھی سیکھا آپ نے آج قرآن میں سے, جو بھی لیا اس میں سے بھی لیا, اس کو ضرور اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں. اپنے لیے بنائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے جو اپنے حساب سے پہلے اپنا احتساب کرنے والے ہو جائیں نا ہم. آمین. تو انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. ویکینڈ آ رہا ہے آپ کا, اپنا بہت خیال رکھیں, ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنے جو بھی آپ کے پینڈنگ کام ہیں ان کو کمپلیٹ کریں. الحمدللہ بہت تیزی سے ہمارا جو ہے وہ کلاس جو ہے, جو اپنے جو ہے کہہ رہے ہیں نا, اس کو اختتام کی طرف جاری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہمارے پینڈنگ کام ہیں ان کو ہم کمپلیٹ کر لیں نا, کہ جو بھی مشکلیں آتی ہیں ہمیں اس میں, جو بھی آتی ہیں اس پہ صبر کر کے ہم اس کو اپنا ساتھ ساتھ پورا اللہ ان میں سے بنائے جو احسان کے لیول پہ کام کرتے ہیں نا. آمین. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں صبر کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی مل جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی چھوٹی کمی کو تاہی اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں درگزر فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا الهي امين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, إنك أنت الوهاب. ربنا
إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين